میں مطلب ہمیشہ کی طرح ایک خلاصہ پچھلی جو ہوا ہے اس کا ایک بیان کر دیتا ہوں, پھر ہم آگے کی طرف چلیں گے. آج میں مطلب ایک اہم چیز کی طرف کوشش کروں گا کہ ہم کچھ چیزوں کو زیر بحث لائیں. وہ ریلیٹ کرتی ہے کانسٹیٹیوشن موومنٹ کے ساتھ, اور یہی وہ کانسٹیٹیوشن موومنٹ ہے جو کہ مرج ہو جاتی ہے انقلاب ایران کے ساتھ, جو کم و بیش 1895 سے شروع ہوتی ہے اور 1905-1906 سے لے کے 1911 تک اس کا انتہا ہے. مطلب یہ کہ اس جدوجہد کا مجھے ذرا پھر سے
کیجیے گا 1905 والی بات جو آپ نے کی.
ہاں, 1905 میں کانسٹیٹیوشنل موومنٹ ایران کے اندر شروع ہوئی. یہ وہ دور ہے جب شاہ قاجاری آخری بادشاہ شاہ نصیر الدین جو ہے وہ ایران کے اوپر حکمران ہے. اسی کے ارد گرد یہ کانسٹیٹیوشن موومنٹ شروع ہوئی, اور یہ وہ کانسٹیٹیوشن موومنٹ ہے جس کے اثرات جو ہیں ہم کو 1989 کے انقلاب ایران تک نظر آتے ہیں. اور یہی وہ جدوجہد ہے جو علماء کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے. اس چیز کو آج ہم دیکھیں گے, لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں مطلب خلاصہ بحث کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے کن چیزوں کو دیکھا ہے. میں نے ایک تاریخی تناظر بیان کرنے کی کوشش کی ہے ایران کی جغرافیائی اور اس کی نامیاتی حیثیت کے حوالے سے, تاکہ ہم لنک کر سکیں اس کی تاریخ کو انقلاب ایران کے ساتھ. پھر میں نے امام خمینی کی شخصیت بیان کی, اور اسی کے ذمن میں ان کا وصیت نامہ بھی بیان کیا. بنیادی طور پر یہ وصیت نامہ ایکچولی جس نے پورا انقلاب ایران کا کسی حد تک تجزیہ کر لیا ہے یا پڑھ لیا ہے, تو یہ وصیت نامہ اس پورے انقلاب ایران کا ایک طرح سے خلاصہ ہے, اور یہ اسی جدوجہد اور اسی پیراڈائم کے اندر ان کا وصیت نامہ ہے. یہ وصیت نامہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسا کہ وصیت نامہ ہوا کرتا ہے, بلکہ ان تمام تاریخی ادوار کو محیط کرتا ہے اپنے وصیت نامے کے اندر کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی جدوجہد متعین کی, اور اسی کے خال خال وہ آئندہ بھی انقلاب ایرانی اسلامی کے دائرہ کار کے اندر ریپبلک اسلامک ریپبلک کو جاری و ساری دیکھنا چاہتے ہیں. اب اسی دائرہ کار کے تحت انقلاب اسلامی ایران اور اس کی جدوجہد و قیام میں میرا خیال ہے کہ چار بنیادی عنصر کار فرما نظر آتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا اس کی تاریخ, اس کی جدوجہد جو کہ انسپائر ہے شہادت حسین سے اور طریقہ حسین سے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مفسد فی الارض مستکبر اور متکبر کو کے خلاف کس طرح جدوجہد کی جاتی ہے, پورا ڈرائیو کیا ہے ایران کے انقلاب نے شہادت حسین سے. پھر نمبر تین جو ہے وہ ریاست اسلامیہ ایران کی جدوجہد ہے, اور جس میں میرا خیال ہے کہ اسلامک ریپبلک آف ایران جو ہے جب وہ قائم ہو جاتی ہے تو وہ انسپائر ہے اسوہ علی, انسپائر ہوتی ہے اسوہ علی سے. یعنی اسوہ علی بتاتا ہے کہ جب غیر عادلانہ ریاست ہوگی تو کیا طریقہ ہوگا, اور جب عادلانہ ریاست ہوگی تو امام عادل کا کیا طریقہ ہوگا. اور اسی اسوہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولو العزم عدل حجاب مستضعفین کو ایک گریٹر میننگ کو اخذ کیا گیا ہے, اور اسی دائرہ کار کے اندر ریپبلک آف اسلامی کو کی جدوجہد کو اور اس کے خد و خال کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب اس میں علی سے امام خمینی شیعہ فکر کے مطابق چار اصول عملی طور پر بروئے کار لائیں. ایک تنفی, یعنی ممکنہ دشمن کا کس طرح خلاف عمل کرنا چاہیے. دوسرا ہے تقیہ, کہ کس طرح سے اپنے آپ کو کیموفلاج کرنا چاہیے. تیسرا ہے کسمان, یعنی دریغ اور زمانہ سازی اور بہانہ سازی کے ذریعے کس طرح سے مطلب یہ کہ اپنے آپ کو آرٹیکولیٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو کس طرح سے مطلب یہ کہ اسٹرکچر کرنا ہے, وہ ہے کسمان. پھر ہے خودی, تفوق اور برتری. میرا اپنا خیال ہے کہ شیعیت کے ہاں عقل و شعور کو نقل کے اوپر برتری حاصل ہے, وہ عقلی چیز کو نقل کے اوپر مطلب یہ کہ وہ دیتے ہیں, جس طرح سے ہمارے ہاں اشعری ماتریدی اور حضرت امام غزالی کے اسوے سے ہم چیزوں کو نقل کے طور پہ لیتے ہیں, وہاں پہ عقل کار فرما نظر آتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں خودی. اب پھر اسی دائرہ کار کے اندر پچھلے بھی میں نے بیان کیا تھا, اب جو جدوجہد ہے وہ پوری کی پوری میرا خیال ہے کہ وہ فوکس ہے حضرت علی کے اوپر. تو اہل بیت کی منزلت اہل شیعہ کے ہاں خدا اور رسول کے نزدیک کلام الہی جیسی ہے, اور وہ احادیث غدیر اور دیگر احادیث حضرت علی کی امامت و خلافت ثابت ہوتی ہے جو نصوص سریعہ ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر و ابو بکر نے اکثریت کی بنیاد پر اپنی خلافت کو سواد اعظم کے نام پر قائم کیا اور اہل بیت پر اپنی اکثریت ثابت کی، اور کئی مقامات پر عمر و ابو بکر نے اپنے اجتہاد کو اولیت دی. اب یہاں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت علی کی مطلب یہ کی شان ہے جس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں، اس سے وہ ولایت امیر المومنین کو اصول دین سے کہتے ہیں، اور یہی شیعوں کا مطلب ہے، ولی اور وسیع بامان خلیفہ کے لیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ دینی نصوص پر صحابہ اکرام نے مسئلہ سے وقت کو مقدم سمجھا اور مسالے عامہ کو پیش نظر رکھا، اور نصوص کی منمانی تعبیلات کی، اور حکم نبی کے برخلاف سورہ کے ذریعے مسئلہ خلافت طے کیا. تو ان معنوں میں وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ جو خلفائے ثلاثہ کی جو خلافت ہے وہ ان لیجیٹیمیٹ ہے، وہ صحیح نہیں ہے. جب حضرت علی کی خلافت قائم ہو جاتی ہے تو اس میں بھی جو وہ کہتے ہیں کہ عوام اور خلفائے راشدین اور دیگر مطلب یہ کہ جو خلفا تھے انہوں نے حضرت علی کی مطلب امامت کو صحیح طور پہ تسلیم نہیں کیا، اور اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ آج کا دور جو ہے یعنی ان کے یہاں خیر القرن کا کوئی تصور نہیں ہے ان معنوں میں، کیونکہ وہ پورے یہ جو دور ہیں وہ انہی حدیث کے دائرے کار میں ان تمام چیزوں کو ہی لیجیٹیمیٹ خیال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آج جو ایرانی انقلابی اسلامی قائم ہوا ہے اس میں عامت الناس میری مطلب اس طرح سے پیروی کر رہے ہیں اور میرا اس طرح سے حکم مان رہے ہیں کہ حضرت علی کے دور میں بھی اور حضرت امام حسین کے دور میں بھی اس طرح سے اس وقت کی عامت الناس ان کا مطلب یہ کہ وہ کہنا نہیں مانتے تھے، اس لحاظ سے موجودہ دور جو ہے وہ خیر القرن. اب میں آتا ہوں مطلب کانسٹیٹیوشنل موومنٹ کی طرف، یہ تو خلاصہ بحث تھا.
دراصل یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن یہ بھی ان کے اندر ہے کہ حضرت علی کا دور بھی یعنی بہترین دور نہیں تھا، یعنی لوگ نہیں مانتے تھے، یہ بھی ان کے عجیب یعنی سارا بنیاد بھی یعنی بنیادی
وہ لوگ فرمائے کہ ان کے یہاں تو بنیادی چیز عقل ہے، لہذا کوئی بھی دور آئیڈیل دور کے طور کے اوپر قبول کرنا ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ عقل جو ہے وہ ان کی رہنمائی کرے گی اجتبا کیسے کوئی نقل اہمیت وہ اہمیت ہے. پھر عدل کا ایک تصور ہے جو ماورا شرع ہے
عقل کا بھی سب سے عقل کا بھی جو ہے وہ ایک خاص پیراڈائم کے اندر ہی ہوتا ہوگا، جیسے یہ کہ مختلف احادیث کو بخاری شریف کی اگر مان لیتے ہیں اور مختلف کو رد کر لیتے ہیں تو رد اور یعنی قبول کرنا عقل کی بنیاد پر ہوگا. رد کس لیے کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ مطلب بیسیکلی شیعہ کلام سے لگا نہیں کھاتی، اس وجہ سے رد کر دیتے ہیں. ذرا پیور جو ریزن ہے جیسے پیور ریزن کی بات ہم کرتے ہیں اس طرح کی عقل تو یہاں مخصوص نہیں ہوگی.
میں سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ ظاہر ہے کہ میں نے کوئی شہریت کا مطالعہ سلمان ختم نہیں کیا، لیکن میرے خیال میں ہے اور ارسطو کا اثر شیعوں کے یہاں ہے اس میں، اور جو یونانیوں کی فکر ہے اس میں بہت مماثلت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عقل کا تقاضا ولایت علی کو سمجھتے ہیں. ولایت علی دلیل نہیں ہے عقلیت کی، بلکہ عقل کا تقاضا ہے کہ ولی ولایت علی کو تسلیم کیا. اگر آپ اس کو رد کرتے ہیں تو عقل کے تقاضے کو رد کرتے ہیں.
جی بالکل ایسے مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کھلی ہوئی، مطلب اگر آپ ان کو عقل کے پیمانوں پر رکھیں گے تو آپ لازمن حضرت علی کی ولایت ہی کو تسلیم کریں گے، مطلب نقل سے اور نصوص سے وہ چیز ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو اہل سنت عقل نقل کو جو تفوق دیتے ہیں وہ بالکل ایسی ہے جیسے یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ فلسفے کے گرفتار ہیں، خاص قسم کے فلسفے میں گرفتار ہیں.
معتزلہ کو پھر لائک کرتے ہوں
بالکل شیعیت، تو میرا اپنا خیال ہے ڈاکٹر یہ جو شیعیت یہ تو نکلی ہی معتزلہ سے ہی ہے، اور جو بھی مطلب توحید ان کے یہاں بھی ایک توحید کا خاص جبر قائم ہے، ان کے یہاں بھی توحید کا ایک خاص قسم کا جبر تھا، خارجی بھی وہیں سے نکلے، جو بھی مطلب یہ کہ سم ہاؤ صراط مستقیم سے ادھر ادھر فرقہ ہوگا اس کا ریفرنس پوائنٹ لازمن معتزلہ ہی ہوگا. مطلب امام خمینی سے پہلے جو کی فگر علماء متعارف اور مساجد کی گرد جدوجہد کر رہی تھی ریاستی سطح کو چیلنج کرتی نظر آتی ہیں ان میں ایک مرزا شیرازی مطلب وہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ وہ جو ایک ٹوبیکو موومنٹ شاہ قاجار کے زمانے میں چلی تھی اس میں ان کا کلیدی رول تھا پھر شیخ فضل اللہ نوری جن کا آج ہم کانسٹیٹیوشنل ریولیوشنری موومنٹ کے ذکر میں ایک ذکر کریں گے پھر آیت اللہ ابو القاسم کاشانی جو کہ 1952 کے مصدق کی حمایت کے گرد ان کا پورا ایک کردار ہے تو آئینی انقلاب جو ہے وہ یہ وہی انقلاب ہے جو کہ پہلوی حکمرانی کا مطلب پیش خیمہ ثابت ہوا اور آئینی جدوجہد کے دوران جو یہ 1905 میں شاہ قاجار کے زمانے میں شروع ہوئی واضح طور پر علماء جو ہے دو حصوں میں تقسیم نظر آتے ہیں کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں اور دوسرے تھیوکریٹک ہیں کانسٹیٹیوشنلسٹ جو تھے وہ شاہ کے موومنٹ جو تھی وہ ایکچولی شاہ کے خلاف تھی اور شاہ کی بین تھی وہ کہ اس تحریک کے برخلاف شاہ قاجار اپنی قوت و اقتدار کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس نے ایک آئینی بادشاہت کو قبول کر لیا اور 1906 میں پہلی مجلس یعنی پارلیمنٹ کا قیام عمل میں آیا جس میں قانون سازی کرنے میں علماء کو ویٹو کرنے کا حق مل گیا اور 5 مقتدر علماء کے پاس یہ ویٹو کرنے کی مطلب پاور تھی اب یہ جو کانسٹیٹیوشنلسٹ علماء جو تھے وہ آئینی بادشاہت اور قانون کی حمایت کر رہے تھے ان کے ساتھ ساتھ اس آئینی جدوجہد میں تجارتی طبقہ تھا جو کانسٹیٹیوشنلسٹ کا حامی تھا مغربی تعلیم یافتہ طبقہ تھا اور بڑے زمیندار تھے یہ سب کے سب ریفارم کے خواہش مند تھے یعنی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس دوران میں جو ان کے برابر میں ریاست تھی عثمانیہ ترک یا وہاں پہ جو کمال اتا ترک کی حکومت قائم کم و بیش قائم ہو گئی تھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے جو ایک انقلاب آیا تھا روس میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے فرانس کے اندر جو انقلاب آیا تھا اس کی طرف دور سے دیکھ رہے تھے بنیادی طور پر اس کانسٹیٹیوشنلسٹ تحریک کے روح‌رواں سید حسین تقی زادہ تھا وہ پارلیمنٹیرین نظام لانا چاہتا تھا وہ ایران کو ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ مونارکی بنانا چاہتا تھا وہ ہیومن رائٹ کا ایک بڑا مولک تھا اور ایران میں مغربی طرز کی نئی سیاسی اور سماجی تبدیلی لانے کا خواہش مند تھا اس کو بعض علماء اور درمیانی طبقے کی بھی حمایت حاصل تھی اس کے لیڈر ملاؤں کو قاجاری ریاست یہ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے جو علماء کا عمل دخل قاجاری ریاست کے اندر ہے اس کو ختم کیا جائے اور مغربی طرز کی ایران میں ایک نیشن اسٹیٹ بنانے کے خواہاں تھے علماء جو اس پورے عمل میں شامل تھے وہ قانون سازی اور آئین سازی میں علماء کو شامل حال رکھنا ضروری سمجھتے تھے یہ وہ طبقہ جو کانسٹیٹیوشنلسٹ ریفارم کی جو بڑی مطلب پرزور حمایت کر رہا تھا ایک تو تھے آیت اللہ طباطبائی ایک دوسرے تھے آیت اللہ بیابانی ایران کے اندر جو مطلب یہ کہ علماء یا جو شخص طباطبائی کا لفظ لگاتا ہے یا سابقہ لگاتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے حسنی حسینی سید جو بھی ہوگا وہ طباطبائی کہلائے گا انہی کی کوششوں سے مطلب ان دونوں علماء کی کوششوں سے 5 آیت اللہ کو ویٹو کرنے کا حق مل گیا اب اس کے خلاف جو تھیوکریٹک علماء تھے ان میں مرزا شیرازی سوری شیخ فضل اللہ نوری کا بڑا ایک نام ہے شیخ فضل اللہ نوری صاحب جو تھے وہ نجف اشرف میں بہت بڑے عالم دین تھے لیکن ان کی جو شاہ قاجار کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی اور اسی بنیاد پہ کئی سو دیہات مطلب یہ کہ ان کی اس کے اندر سے مطلب ان کی اس میں شامل تھے ان کی مطلب یہ کہ ملکیت کے اندر وہ بہت بڑا ایک کاروبار بھی ان کا پھیلا ہوا تھا جب ان کے ابا کا انتقال ہو گیا تو ایران تشریف لائے اور پوری ایک اس امپائر کو وہ مینیج کرنے لگے اور بنیادی طور پر ان کا پورا کام جو تھا وہ اجنا جو جن ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کی پوری وہ فوکس تھی تو اسی وجہ سے جو ان کے مخالفین تھے وہ ان کو گائے مجسم کہتے تھے گائے مجسم یعنی اس کا قریب ترین اردو ترجمہ یہی ہو سکتا ہے کاٹ کا الو تو وہ مطلب یہ کہ دنیاوی معاملات کو اتنی اچھی طرح سے نہیں سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے یہ کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ جو ہے وہ قاجار کے خلاف ہے اور وہ اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ ایکچولی کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ کا قد و خال کیا ہے تو اسی وجہ سے ان کے مخالفین ان کو گاہے مجسم کہتے تھے لیکن جو انہوں نے کریٹیک کی ہے کانسٹیٹیوشن کے اوپر وہ بڑی مطلب افیکٹو ہے اور بڑی اتھینٹک ہے کہ جس سے وہ نظر آتا ہے کہ وہ گاہے مجسم نہیں تھے بلکہ گاہے جدوجہد تھے اور وہ پوری چیز کو بہنی دیکھ رہے تھے اسی وجہ سے انہوں نے شہادت کو قبول کیا
تو سر مطلب یہ کانسٹیٹیوشنلزم سے تو کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ قاجاری جو تھے وہ بھی اس کے
حق میں تھے. اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو تھیوروکریٹک تھے یہ سمجھتے تھے کہ وہ کاچاری کے خلاف ہے وہ تحریک, اور یہ وہ اس کا ساتھ تھوڑا سا انہوں نے سیاسی حیثیت کیا تھی. ایکچولی شاہ نصیر الدین قاجار آخری بادشاہ ہے, یہ جدوجہد شروع ہوتی ہے 1895 سے. شروع میں تو بادشاہ جو تھا وہ اس کی مخالفت کر رہا تھا, مطلب جو آئینی منارکی تھی وہ اس کا مخالف تھا اور وہ اپنی جدوجہد کو قائم و دائم رکھنا چاہتا تھا. لیکن بنیادی طور پہ وہ اس کو عوام کی بھی بڑی حمایت حاصل تھی, بڑا ہی مطلب پاپولر بادشاہ گزرا ہے قاجاریوں میں سے. وہ دوسرا جو تھا وہ شروع میں تو وہ اس کا انکار کرتا رہا کہ نہیں اس طرح سے نہیں دوں گا, لیکن وہ کمزور بہت تھا. کمزور ان معنوں میں تھا کہ برٹش اور رشین اور عثمانی ترک جو تھے وہ اس کے اوپر مسلط ہو چکے تھے. ان معنوں میں اس کی جو پاور تھی وہ کمزور ہو رہی تھی. تو علماء دو حصوں میں تقسیم ان معنوں میں نظر آتے ہیں. ایک وہ جو تھے وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ کو سمجھتے تھے کہ اس سے علماء کی اور اسلام کی جو جدوجہد ہے وہ مطلب یہ کہ ڈی لیجیٹیمائز ہو جائے گی اور وہ ان کا عمل دخل معاشرے کے اوپر سے ختم ہو کے رہ جائے گا. اور جو کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ تھے وہ چاہتے تھے کہ ایک مطلب یہ کہ ایسی ریاست قائم کی جائے جس میں علماء کو تمام قانون سازی کو دیکھنے کا, سننے کا, جاننے کا, پرکھنے کا اور اس کو انڈوز کرنے کا حق جو ہے وہ علماء کے پاس ہوگا. یہ تو تھا مطلب یہ کہ, اور جو وہ تو میں نے ویسے ایک گاہ مجسم کے دائرے کار کے اندر بیان کیا کہ وہ جو علامہ نوری تھے وہ یہ سمجھتے تھے, وہ مطلب یہ کہ ان کو کچھ جو کنٹمپریری پولیٹکس تھی اس وقت کی اس کو وہ اس طرح سے مطلب یہ کہ کمپریہنس نہیں کر سکتے تھے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. وہ کبھی سمجھتے تھے کہ کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ جو ہے شاہ کے خلاف ہے, کبھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ شاہ کا بھی شاہ بھی اس کی حمایت کر رہا ہے, تو وہ ایکچولی اس کو انالائز نہیں کر سکے. اس طرح سے میں نے کہا. پارلیمنٹ بنائی گئی,
اور دوسرا کہ جو مطلب یہ علماء جنہوں نے مطلب آئینی جو جہد کی حمایت سے ان کی سیادت کون کر رہا تھا اور جنہوں نے ان کی سیادت کون,
جیسا کہ میں نے کہا کہ جو مخالفت کر رہے تھے وہ تھے شیخ فضل اللہ نوری. یہ مخالفت کر رہے تھے آیت اللہ طباطبائی, آیت اللہ بیابانی, یہ وہ ترخیل علماء تھے جو کہ کانسٹیٹیوشنلزم کی حمایت کر رہے تھے. ابھی اور میں اس کی ڈیٹیل بیان کرتا ہوں.
ایک اکثر ایک سوال میرا کہ علماء کو یہ حیثیت جو حاصل ہوئی کیا ان کی اپنی کسی خاص جدوجہد کی وجہ سے حاصل ہوئی یا پہلے سے اس کی ایران کی تاریخیت ایسی تھی جو انہوں نے کہا کہ جیسے بیٹو کا حق مل گیا علماء کو, تو یہ اس وقت کے علماء کی کوئی خاص جدوجہد تھی جس کی وجہ سے بیٹوں کا حق مل گیا, یا تاریخی ایک حیثیت تھی جس کی وجہ سے یعنی وہ بادشاہ یہ تسلیم کرنے پہ راضی ہو گیا, اس کی کیا وجہ رہی؟
مطلب میرا خیال میں تو یہ ہے اب تو میں اس سوال کا جواب نہیں جانتا. پہلی بات تو یہ کیا, دوسری بات یہ یاد کرنے کی کہ میرا خیال میں علماء کی جو قاجاری سلطنت کے اندر پوزیشن تھی وہ بادشاہ کے اعلی کار کی حیثیت سے تھی, یعنی بیوروکریسی جو تھی قاجاری سلطنت میں عثمانیہ سلطنت کی طرح وہ بھی علماء ہی کے رینک سے آتی تھی, اور کوئی دوسرا نظام تعلیم وہاں موجود نہیں تھا سوائے اسلامی نظام تعلیم. لہٰذا میں تو جو سمجھ رہا ہوں یہ سمجھ سکا ہوں کہ کسی معنی میں کانسٹیٹیوشنل موومنٹ جو تھی وہ بادشاہ اور علماء کے علاوہ بھی ایک تیسرا سورس آف پاور ڈسیزن میکنگ میں شامل کرنے کی تحریک, اور وہ جو لوگ تھے وہ وہی ماڈرنسٹ تھے کہ جو یم درس کے نام سے آئے وغیرہ اور دیگر, اور وہ جو جیسے کہ یہ اصلاحات وغیرہ تھا. زیادہ کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ نے ری ڈیفائن کیا بادشاہ کا رول بھی اور علماء کا رول بھی. اب علماء کو جو ویٹو پاور ملی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف چیزوں کے ہاں یا نہیں کہنے کا حقدار ایک معنی میں ہو گئے, اور ایکچولی چیزیں کیا ہوں گی اور جیسے کہ یہ کہ نفاذ احکام کا کیسے ہوگا اس کے اندر علماء کی جو قوت تھی وہ کسی نہ کسی حد تک دستور جو تھا وہ محدود کرتا تھا. لہذا کانسٹیٹیوشنل موومنٹ کے تحت صرف بادشاہ کی قوت کو, یعنی جو میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ کی قوت کی تہذیب نہیں ہوئی بلکہ علماء کی قوت کی بھی تہذیب ہوئی, اور جس نے پیش رفت کی کانسٹیٹیوشنل تحریک سے وہ وہی ماڈرنسٹ. لہذا میری تو سمجھ نہیں آتی.
بالکل یہی بات ہے ڈاکٹر، بالکل صحیح، ایسا ہی. اب مطلب یہ اس کو تھوڑا سا میں نے اس کے حد و خاص سے ہٹ کے بھی کچھ بحث کرنے کی کوشش کی ہے کہ شیعہ سیاسی نظریہ دو حصوں پر مشتمل ہے. اسی کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ کے دائرے کار نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ لائف ود پولیٹیکل پاور اور لائف وداؤٹ پولیٹیکل پاور، یہ دونوں نظریات کا محور و مرکز حضرت علی ہیں. ایک وہ وقت ہے کہ جب آپ دوسرے خلفاء کے زیر اثر رہے، دوسرا وہ ہے جب آپ خلیفہ بنے اور آپ نے نظام عدل کی بنیاد پر پورے معاشرے کو اسوۂ رسول کی روشنی میں ریکنسٹرکٹ کیا. لہذا جب سیاسی قوت حاصل نہ ہو تو اپنے بنیادی پرنسپل کو چھوڑے بغیر اپنے آپ کو حالات و واقعات کے تناظر میں حاضر و موجود سیاسی قوتوں کے ساتھ ایکوموڈیٹ کیا جائے، اور جب ان بنیادی پرنسپل پر زخ پہنچنے کا اندیشہ ہو تو باطل قوتوں کے ساتھ بلا قوم و کاش نبرد و آزما ہوا جائے. اول الامر اور اول العزم، امامت اور علماء.
اچھا، ایک جس میں سیاسی طور پہ بات کو عرض کرنے کی ضرورت ہے، یہ جو حضرت علی کے رویے میں تفریق بیان کی جاتی ہے، یہ وہی تفریق ہے کہ جو ایرانی علماء کا مقتدر طبقہ بیان کرتا ہے، ورنہ علماء شیعہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کا رویہ کوئی تصدی نہیں، بلکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ امام باقر خان جو پہلے وزیر اعظم بنے، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر نے جس طریقے سے خلافت کی اور حضرت علی نے جس میں کوئی فرق نہیں، اور حضرت علی نے کسی بھی ایک فیصلے کو حضرت علی کے رد میں کیا جبکہ حضرت عمر نے کیا، اور حضرت علی نے کسی چیز کو نہیں کیا، یہاں تک کہ باغ صرف کے معاملے میں جسوں کا بڑا بنیادی مسئلہ ہے اس میں بھی حضرت علی نے حضرت عمر کی وہ قائم. تو ظاہر ہے کہ ہم تو اس کو بالکل ہی نہیں مانتے کہ حضرت علی کا جو رویہ تھا وہ، یعنی جو وہ ریاست کا حصہ نہیں تھے جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان خلیفہ تھے، وہ بالکل ریاست کے عامل تھے، چیف جسٹس زیادہ تر دور کے اندر اور ریاست پوری اور سرکار کی جو اپنی ذاتی خلافت تھی وہ دفتر کو کی خلافت راج لگی. لیکن شیعوں میں بھی ایسے یعنی بڑے علماء ملتے ہیں اور ان میں حضرت شریعت مداری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام لیا جا سکتا ہے. بازرگان تو خیر عالم دین عمل تھے حضرت علی جو اس کو رد کرتے ہیں، اور ولایت فقیہ کو رد کرنے کی جو بنیادی وجہ بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے. لیکن جیلانی بھائی جو بیان فرما رہے ہیں جو بالکل درست ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں نے پھر بعد میں جا کے ایران کا یعنی انقلاب کو لیجیٹمائز کیا، ان کی یہی رائے ہے جو ایران جو جیلانی بھائی فرما رہے ہیں.
تو مطلب اول الارض، اول الامر، اول العزم، امامت اور علماء، یہی مطلب یہ ایک ٹرائنگل ہے جو کہ اس پوری مطلب یہ کہ جو ایرانی انقلاب اسلامی ہے یہ اس کو محیط کرتا ہے. 1905 کی جو کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ ہے وہ اسی قضیے کو تھیولوجیکل بنیادوں پر حل کرنے کی صحیح کرتی نظر آتی ہے، اور یہ ایشو ایران کی تاریخ میں اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اس مسئلے پر علماء باہم تقسیم نظر آتے ہیں، اور ان کی تقسیم واضح طور پر تین گروپوں میں تقسیم کر کے دیکھی جا سکتی ہے. ایک گروپ وہ ہے جس کے سرخیل ملا محمد کاظم خراسانی ہیں، اور حاجی شیخ عبداللہ مازندی ہیں، اور مرزا حسین تہرانی ہیں. اس گروپ کا مطمئن نگاہ یہ ہے کہ امام زمان یعنی بارہویں امام کی نفسی دنیاوی معاملات میں دخیل نہیں، لہذا معاملات میں خاموشی اختیار کی جائے. ایک دوسرا گروپ تھا جس کے سرخیل محمد طباطبائی تھا، جیسے میں نے طباطبائی تھے جیسے کہ میں نے پیچھے بیان کیا، اور سید عبداللہ بیابانی تھے. وہ اس بات کے معترض تھے کہ امام زمانہ تو موجود نہیں ہے اور نہ ہی ان کا ریاستی معاملات میں براہ راست کوئی ایکٹیو رول، لہذا حکمرانوں کے ظلم جبر اور منمانی پر چیک رکھنے کے لیے کم از کم ایک کانسٹیٹیوشن کی حد بندی کو قبول کر لینا مناسب ہے. اور جیسا کہ وہ کہتے ہیں، جیسا کہ ان لوگوں نے کہا کہ مغربی جمہوریتوں کا قیام اور وہاں کی نیشن اسٹیٹ کا قیام ہمارے سامنے ہے، اور انہوں نے اس کانسٹیٹیوشنلسٹ بنیادوں پر ان ممالک میں تعمیر و ترقی ہو رہی ہے، اور ہم کو بھی اسی طرح سے مغربی ممالک کے بالمقابل اگر ترقی کرنی ہے تو ایک کانسٹیٹیوشنل مونارکی کو قبول کر لینا مناسب ہے. تیسرا گروپ تھا جس کے سرخیل فضل اللہ نوری کے متبعین تھے, اور بنیادی طور پر شیخ فضل اللہ نوری تمام معاملات میں مجھے تو اکیلے ہی نظر آتے ہیں, یعنی جو لوگ ان کی سپورٹ کر رہے تھے وہ مخفی انداز میں کر رہے تھے سامنے, یہی ایک بڑی فکر تھی. مغربی جمہوریت اور مغربی کانسٹیٹیوشن کو یہ رد کرتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا, بلکہ شرح میں جمہوریت اور کانسٹیٹیوشن کے بالمقابل مشاورت ہے جس کا ماخذ عربی کا لفظ شرط ہے. شیخ کا نعرہ تھا کہ انقلاب مشاورت مشارتائے. مغربی طرز کی حکومت جمہوریت, ان کا دوسرا یہ کہنا تھا مغربی طرز کی حکومت اور جمہوریت اور آئین اسلام سے بالکل متصادم ہیں. اگر ان کو قبول کر دیا گیا یا تو آپ مطلب یہ کہ دو متضاد چیزیں ہیں, یا جمہوریت ہوگی یا اسلام ہوگا, دونوں چیزیں بیک وقت نہیں چل سکتی. مطلب وہ جن بنیادوں پہ انہوں نے اس کو رد کیا وہ کہتے تھے کہ مغربی جو ٹیکس کا نظام ہے وہ زکات عش اور خمس کو رد کرتا ہے. مطلب اگر ہم نے ٹیکس کا نظام قبول کر لیا تو زکات عش اور خمس بے معنی ہو کر رہ جائیں گے. دوسرا وہ کہتے تھے کہ آرٹیکل 8 جو ہے اس کا ایکویٹی کی جو اس میں بات کی گئی ہے وہ برابر کر دے گا عیسائیوں کو, زرتشت کو, کافروں کو, مسلمانوں کو, جبکہ اسلام کے اندر حفظ مراتب قائم ہے اور کبھی بھی غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتا, اور خود مسلمانوں میں بھی حفظ مراتب کے مختلف مطلب یہ کہ مراتب موجود ہوتے ہیں. تیسرا ان کا اعتراض جو تھا وہ آرٹیکل 19 پر مغربی طرز تعلیم پر تھا. ان کا کہنا تھا کہ اسلامی طرز تعلیم مغربی طرز تعلیم اور اس کی اسکولنگ اسلامی طرز تعلیم کی بالکلیہ مخالف ہے. اگر اس تعلیمی نظام کو قبول کیا گیا تو مدارس اور مساجد کے اندر جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ جائے گا. آرٹیکل 20 جو تھا وہ فریڈم کے معاملے پر تھا. اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی غیر اخلاقی طرز حیات ہے اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے فریڈم کی. آرٹیکل 2 جو تھا اس پہ شیخ فضل اللہ نوری مطلب آرٹیکل 2 پہ بھی ان کا اعتراض تھا کہ اس کے اندر علماء کو کسی طور پر مطلب یہ کہ پاور اور اختیار بالکل نہیں ہے. تمام چیزیں جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر یا پولیٹیکل اور سماجی بنیادوں پہ حل کرنے کی کوشش کی گئی ہیں, اسلام میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے, اور تمام چیزیں اسلام کے مخالف جائیں گی اور اس کے اوپر کوئی مطلب یہ کہ قدغن اور اس کے اوپر کوئی شرط عائد نہیں کی گئی ہے. لہذا شیخ فضل اللہ نوری کی کاوش اور قربانی کی وجہ سے آرٹیکل 2 میں امینڈ کیا گیا اور اس میں اضافہ کیا گیا کہ پارلیمنٹ میں کوئی قانون سازی علماء کی رائے کے بغیر نہیں کی جا سکی. اس کانسٹیٹیوشن کا ایک اہم حصہ یہ تھا کہ کوئی بھی غیر بارہ امامی جو اشنا عشری شیعہ ہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہو سکتا, وہ حکومت کے کسی بڑے مطلب منصب کے اوپر فائز نہیں ہو سکتا. یہ تمام یہ والا جو کانسٹیٹیوشن 1906 کا تھا وہ اس بات کی ضمانت دیتا تھا کہ غیر اشنا عشری جو ہے کسی کالجی عہدے کے اوپر حکومت میں فائز نہیں ہو سکتا. لہذا علماء کے گروپ نے کہا کہ جو چیز بھی اسلام کے معنی ہوگی اس کی مخالفت کی جائے گی, جس کے سرخیل خمینی کے استاد بزدی تھے. علماء کا ایک دوسرا گروپ کہتا تھا کہ جس حد تک حکومت وقت اسلام کی محافظ ہے اس کی حمایت کرنا عین اسلام, مثلا آیت اللہ خراسانی وغیرہ. بزدی کا خیال تھا کہ جمہوریت تو آئین وغیرہ بےمانی چیزیں ہیں اور یہ مغربی تسلط کا دوسرا نام ہے. بزدی اور نوری کا جو مطمئن نگاہ تھا لگتا ہے کہ اس کے دائرے کار میں رہتے ہوئے مطلب اب یہ جو پوری پارلیمانی جدوجہد ہے جس میں اس چیز کی مطلب مخالفت کی گئی اور انہوں نے مطلب یہ کہ یہ جو فضل اللہ نوری صاحب تھے انہوں نے مطلب اس کی اتنی زیادہ مخالفت کی, کہا کہ جو بھی مطلب یہ کہ اس کو قبول کرے گا کانسٹیٹیوشن گورنمنٹ کو اس کو انہوں نے کافر حربی قرار دیا, کہا کہ اس کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہو گیا ہے, اور اس کے کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کے ماننے والے کافر حربی ہیں اور ان کے خلاف جدوجہد اور جہاد کرنا ضروری ہے. ایک ایسی مجلس میں ان کو گرفتار کیا گیا جہاں شیخ مخالفانہ کانسٹیٹیوشنل مخالفانہ فتوے دے رہے تھے, ان کو گرفتار کر کے ایک اسلامی کورٹ میں پیش کیا گیا جس کے جج آیت اللہ زنجانی تھے. جج نے اسلام کی روح سے زمین پر فساد کرنے پر ان کو حکومت کا باغی قرار دے کر مفسد کے الارض قرار دیا اور پھانسی کی سزا دی. جس وقت ان کو پھانسی دی جا رہی تھی اس وقت شیخ کی عمر کوئی 70 برس تھی. انہیں آنکھوں پر پٹی باندھ کر پھانسی گھاٹ لے جایا گیا. جہاں پر انہوں نے مطلب یہ کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر پھانسی گاٹ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں کھلی آنکھوں کے ساتھ تخت دار تک جاؤں گا, اور وہاں پہ انہوں نے خطبہ دینے کی خواہش کا اظہار کیا. شیخ نے اپنے خطبے میں کانسٹیٹیوشنل سسٹم کے اوپر کہا کہ ایران میں سسٹم کو اگر لاگو کیا گیا تو ایران میں اسلام اور علماء برباد ہو کر رہ جائیں گے. اسلام اور کانسٹیٹیوشن دو متضاد راستے ہیں, یا تو اسلام ہوگا یا کانسٹیٹیوشن ہوگا. شیخ کو ان خیالات کی بنیاد پر کانسٹیٹیوشن سے شدید نفرت تھی. شیخ ان کی شہادت کے بعد شیخ حراری نے ان کو مطلب یہ کہ شہادت حسین کا نقیب قرار دیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت حسین کی سنت کا اعادہ کیا ہے, اور پھانسی کے بعد جو ان کی اتنی شاندار جائیداد تھی تمام ضبط کر لی گئی, اور ان کی مطلب یہ کہ بالکل ان کو اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد بھی ان کے اوپر مطلب ان کے خاندان کے اوپر ظلم و جبر قائم رکھا گیا. مطلب یہ کہ یہی وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ ہے جس کی بنیاد پر مطلب یہ کہ جو آیت اللہ خمینی صاحب کی جو پوری فکر ہے وہ چاہتے تھے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ ہے وہ علماء جو اس کی مطلب حمایت کر رہے تھے اور جنہوں نے مخالفت کی اس کے درمیان کوئی ایک برج قائم کر دیا جائے, اور آیت اللہ نوری کی فکر کو زیادہ بہتر طریقے سے آرگنائز کیا جائے. ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ریفارمسٹ اور کانسٹیٹیوشنلسٹ کو مطلب یہ کہ ایک ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ حالات و واقعات کے تحت علماء مساجد اور عوام و معاشرت کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو پاٹا جا سکے اور ان کے اس مقام کو برقرار رکھا جا سکے جو مقام ان کو شاہ قاجار صفیوں کے دربار میں ان کو حاصل تھا. باوجود کے بعض معاملات میں شاہ اور علماء کے درمیان کانفلکٹ پیدا ہوتا رہتا تھا, لیکن اس طرح کی خلیج جو مطلب جدید دور میں قائم ہو گئی ہے اور یہ کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ کی وجہ سے ابھر کر سامنے آئی ہے, اس کو اگر پاٹنا ضروری ہے تو ہم کو اس کے ایک بین راستہ اختیار کرنا پڑے گا.
یہ کس کی رائے تھی؟
یہ مطلب یہ کہ بعد میں جن لوگوں نے مطلب یہ کہ یہ پہلوی دور کے اندر جدوجہد کی, ان کا یہ خیال تھا کہ مطلب یہ کہ جو تھیولوجیکل اور یہ جو کانسٹیٹیوشنلسٹ علماء کے درمیان جو فکر کا یہ تضاد ہے, اور آیت اللہ نوری کی جو فکر ہے اس کو ری آرگنائز اور اس کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ جو ان دونوں طبقۂ علماء کے درمیان خلیج ہے اس کو کسی طرح سے پاٹا جائے اور اس کو کم کیا جائے, تاکہ وہ خلیج جو عوام اور علماء کے درمیان قائم ہو گئی ہے اس کو کسی طور پہ حل کیا جا سکے. مطلب یہی مطلب اسی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے خمینی صاحب نے حکومت اسلامی, ولایت اول الام, ولایت فقی وغیرہ جیسی ٹیکنالوجیکل تھیولوجیکل چیزوں کو آرٹیکولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہ کہتے کہ جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے کہ اے ایمان والو, خدا کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, جو تم میں سے اول الامر ہے اس کی اطاعت کرو. اب اول الامر کون بھی ہے؟ اہل سنت والجماعت کے یہاں تو یہ ہے کہ جو بھی سلطان ہے وہ اول الامر ہے جب تک وہ اسلامی قوانین کے مطابق حکمرانی کرے گا. مسلمانوں پر اس کی اطاعت فرض ہے. جو علماء پہلوی حکومت کے طرفدار تھے کم و بیش ان کی بھی یہی رائے تھی, ان کی یہی پوزیشن تھی کہ جو علماء مطلب پہلوی حکومت کی اس دائرہ کار کے اندر حمایت کرتے تھے ان کو اخوند دوستی کہا جاتا تھا. خمینی صاحب نے بے شمار پرانی آیت کے حوالے سے استدلال اختیار کیا کہ امامت سے مراد علی کی ذات ہے, اور امام عادل صرف علی کے ساتھ خاص ہے, اور علی جو ہے وہ مطلب خطا پروف ہیں, وہ من الخطا مطلب معصوم ہیں. جیسا کہ مشہور و معروف ہے کہ تینوں خلفاء نے بے شمار جگہ مطلب یہ کہ یہ خمینی صاحب کی رائے ہے کہ جیسا کہ مشہور و معروف ہے کہ تینوں خلفاء نے بے شمار جگہ غلطیاں کی, معاویہ, یزید, متوکل عباسی اور دوسروں کی مطلب یہ کہ ایولنس سب اس سے متفق ہے, لہذا انسانوں کے اخذ کردہ قوانین ہمیشہ امپرفیکٹ ہوں گے اور اس میں ہمیشہ قدر بیونت کی جاتی رہے گی, جبکہ امام جو ہے وہ ڈیوائن لا اور پرفیکٹ نالج کا حامل ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے, اور غیر مرئی قوت اور تصرف بھی اس کو حاصل ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ امام عادل بھی ہے. لہذا جب امام یعنی 12 اماموں میں سے اس مرئی دنیا میں عملی طور پر موجود نہ ہو, لہذا ضروری ہو جاتا ہے کہ مجتہد وقت فقیہ عادل قوانین اسلامی کی تعبیر و تفصیل بیان کرے. اور جو یہ شیعیت میں چلا آتا ہے کہ سلاطین کی آزاد کرتے رہو کیونکہ بری حکومت بدرجہ بہتر ہے کوئی مطلب کسی حکومت کے نہ ہونے سے, لہذا ہم کبھی بھی سلطنت جبر و قہر سے نجات حاصل نہیں کر سکتے اور نہ اس کے خلاف سفارہ ہو سکتے ہیں. بات کہتے ہیں کہ مجتہد کی اجازت سے سلطان حکمرانی کر سکتا ہے, ہاں بشرطے کہ وہ قرآنی قوانین کے مطابق حکمرانی کرے. پہلوی حکومت نہ تو آئین کی پاسدار ہے اور نئے قوانین اسلامی کی محافظ ہے, لہٰذا اس کی آزاد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا اس کے اوپر بیڈ گورنمنٹ از بیٹر دین نو گورنمنٹ کا اطلاق نہیں ہوتا. ولایت فقیہ حکومت اسلامی میں اس گروہ میں ولایت فقیہ یعنی مورل لا کی تفوق کو قائم کرنے کی مطلب یہ کہ ایک کوشش نظر آتی ہے کہ ولایت فقیہ کی پوری بحث و نظریہ اسی اولوالامر سے اخذ کرتے ہیں اور کافر نوا مسلمانوں کی حکمرانی کی اطاعت شرک قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ حکم شریعہ کے خلاف ہے اور مورل لا کی اطاعت کرتی نظر نہیں آتی, جبکہ مجتہد و فقیہ مورل لا سے واقف ہوتا ہے اور وہی بتاتا ہے کہ کس اخلاقی غلطی پر اس کو کون سی سزا دی جا سکتی ہے. یہ ولایت مطلب ولایت فقیہ کا یہ حق ہے کہ وہ ڈٹرمائن کرے کہ کون سی غلطی کے اوپر کون سی مطلب گناہ کے اوپر کیا سزا دی جا سکتی ہے. یہ دار اختیار مجتہد کا اور اجتہاد کرنے والے کا اور فقیہ کا ہے. فقیہ مجتہد دوسری جو خصوصیت کہتے ہیں کہ فقیہ اور مجتہد ریاستی طاقت کے حصول کا خوگر نہیں ہوتا. یہ حق صرف امامی کا ہے کہ وہ ریاست کے اوپر اپنا تصرف قائم کرے, فقیہ اور مجتہد کا یہ حق نہیں ہے. فقیہ مجتہد صرف اس بات کا مکلف ہے کہ وہ دیکھے کہ قوانین اسلامی کے دائرہ کار کے اندر نظام عدل کس طرح قائم ہوتا ہے. فقیہ مجتہد امام کے لیے راہ ہموار کرنے والا ہوتا ہے, یعنی فقیہ مجتہد جو ہوگا وہ جو امام بارہ امام ہے ان کے لیے راہ ہموار کرنے والا ہے. اور امام کا کام ہے کہ وہ موقع کی مناسبت سے اپنی امامت قائم کرے, جیسا کہ علی نے کیا. اور علی نے مطلب حضرت علی نے فقیہ مجتہد اور امام کی تمام خصوصیات موجود تھیں اور حکومت اسلامی میں مطلب یہ کہ اس بنیاد کے اوپر وہ ولایت فقیہ کی یہ بحث جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں. عمینی صاحب کا مطلب یہ میں نے ایک نچوڑ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے مطلب یہ کہ وہ ولایت فقیہ کو لیتے ہیں.
مقام ہے وہ یہ کہ کیا امام خمینی کا جو تصور ولایت فقیہ ہے کسی معنی میں بھی وہ 1906 کے کانسٹیٹیوشن سے آگے کی چیز, مطلب علماء کو جو پوزیشن 1906 کے دستور میں دی گئی تھی وہ یہی دی گئی تھی کہ حکومت چلائیں گے تو وہ غیر علماء, لیکن وہ اس طریقے سے چلائیں گے کہ اس میں علماء کی یعنی مرضی شامل ہو یا کم از کم علماء اس کو غیر اسلامی قرار نہ دیں, ورنہ فریم ورک آف گورنمنٹ جو ہوگا وہ دستوری ہی ہوگا اور اس کے اندر کوئی پارلیمنٹ بھی ہوگی اور الیکشن بھی ہوں گے اور لیجسلیچر اور جوڈیشری اور ایگزیکٹو کی سیپریشن بھی ہوگی اور ہیومن رائٹس بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن فیصلے جو ہیں وہ علماء کی مرضی کے خلاف نہیں. اس پوزیشن سے کیا امام خمینی نے ولایت فقیہ کے تصور سے کوئی آگے بھی تھی؟ اگر فرض کیجیے جیلانی بھائی کی یہ گزارش درست ہے کہ امام خمینی اس فکر کی ترجمانی کرتے تھے جو امام نوری اور کانسٹیٹیوشنلسٹ کی ریکنسلیشن کی فکر تھی, تو پھر اس میں امام نوری کی کون سی اعتراض کا جو ہے وہ اکوموڈیشن موجود ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ امام خمینی کی جو پوزیشن ہے وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ کی پوزیشن ہے, 1906 کی اس سے آگے کی کوئی چیز نہیں. اور ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو اتھارٹی تو علماء نے سرنڈر کر دی دستور کے حق میں, اور چونکہ فقیہ یعنی چونکہ
فقیر
جس کی ولایت قائم ہوئی ہے وہ تو معصومیت کا دعویٰ نہیں کرتا. یہ تو نہیں ہے کہ جو ولی فقیر ہے وہ معصوم ہے, یہ تو نہیں. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ تو سپوزٹلی معصوم بھی تھے اور آپ میں جمع تھی امامت اور ولایت اور فقیر فقیر ہونے کی حیثیت وغیرہ. امام تو ولی فقیر تو ظاہر ہے کہ نہ امام ہے نہ ولی فقیر جو ہے وہ معصوم ہے نہ ولی فقیر جو ہے وہ, لہذا اس کے اندر تو معصومیت کی صفت نہیں ہے. لہٰذا یہ کیفیت پیدا ہوگی ولی فقیر کی اجتہاد کے اوپر اجتہاد کے کیا یعنی امکانات ہیں, یہ ایک کھلا ہوا سوال ہے جو کہ حضرت علی ظاہر کے لیے نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا ان اشکال کے میں یعنی اصل میں جو اصولی طور کے اوپر جو ریاست قائم ہوگی وہ وہی ریاست ہوگی اور عملاً ہے بھی شریعہ کانسٹرینڈ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ. یعنی شرح جو ہے وہ ایک معنی میں ایک دائرہ فراہم کرتی ہے جس سے وہ ریاست جو ہے وہ تجاوز نہیں کر سکتی, لیکن اس دائرے کے اندر پھر وہ ریاست ویسے ہی فیصلے کرے گی, اسی طریقے سے نظام تنقید ہوگا جو کوئی دوسری دستوری ریاست کرتی ہے. لہٰذا کنہی معنوں میں بھی وہ قاجاری سلطنت کی حد تک ایک اسلامی ریاست نہیں ہوگی, کیونکہ قاجاری ریاست کے اندر تو احکام کا صدور علماء کرام ہی کرتے تھے اور وہاں تو حکومت جو تھی وہ محض یہ نہیں تھا کہ ان کی مرضی کے مطابق ہوتی تھی, بلکہ اعمال وہی تھے اور چلانے والے وہی تھے, وہی فیصلہ کرتے تھے, وہی انٹرپریٹ بھی کرتے تھے, وہی ایگزیکیوٹ بھی کرتے تھے, وہی ایڈیڈیکیٹ بھی کرتے تھے, اور سب کچھ وہی کرتے تھے. لہٰذا قاجاری سلطنت جن معنوں میں ایک اسلامی سلطنت تھی ان معنوں میں امام خمینی کی تو ریاست ہے نہیں, وہ تو شریعہ کنسٹرینڈ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے اور اسی کو امام نوری جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ محض دستوریت کی طرف مراجعت کا ایک اسٹیپ ہے, اس سے زیادہ ایونچولی اس کے نتیجے کے اندر وہی لبرل کرنا دارانہ ریاستی نظام قائم ہوگا کہ جو دیگر دوسری دنیا میں. اس پہ آپ کچھ کرنا گے
ڈاکٹر؟ یہ مطلب یہ کہ اسی کی ایک اور تشریح و توضیح میں نے آگے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی خمینی صاحب نے حکومت اسلامی میں ایک اتھارٹیریٹو رول کے طور پر اپنی انفرادی حکومت سازی کے اصول اور کانسٹیٹیوشنلسٹ بیس گورنمنٹ کی بیچ کی راہ نکالنے کی کوشش کی ہے. وہ کیسی کانسٹیٹیوشنلسٹ گورنمنٹ کے حد و خیال بیان کرتے نظر آتے ہیں جس کو قرآن و سنت سے کنسٹرینٹ کر دیا گیا ہے, مشروط کر دیا گیا ہے, جس کا بنیادی مقصد عدل کا نفاذ و قیام ہے. ان کا یہ آئیڈیا ان کے بنیادی کانسیپٹ ولایت فقیہ میں زیادہ واضح نظر آتا ہے کہ ان کے ہاں نظام عدل کا قیام مور اللہ کے قیام کے ہم معنی ہے, جس کا ماخذ وہی اولو الامر ہے. اس دائرہ کار کے تحت فرماتے ہیں کہ خاندانی وراثت سے حکمرانی, عامدیت پسندی کو تفوق کو ترجیح دینا شرک کے مترادف ہے. بادشاہ یا حاکم شہر یا گورنر سب اس ولایت فقیہ یعنی قانون اخلاقی کے ماتحت ہیں. ان کو اس قانون اخلاقی سے ماورہ کوئی فوقیت و ترجیح حاصل نہیں ہے اور مجتہد و فقیہ اس قانون اخلاقی کی تشریح و تعبیر اور اس پر عمل درآمد کرانے کا مکلف ہے. لہذا وہی اس قانون کے تحت کانسٹیٹیوشنلسٹ کی بنیادیں فراہم کرے گا, لیکن وہ پاور سیکر نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ وہ اسٹیٹ یہ پاور کو قائم کرنے پاور کو قائم کرنے اور اسٹیٹ کا قیام تو صرف امام ہی کا حق ہے. وہی حکومت اسلامی کے قیام کی جد اور یہ جو ولایت فقیہ کا کام ہے وہ حکومت سے اسلامی کے قیام کی جدوجہد اور امام کے لیے راہ کو اور راستے کو استوار کرنا ہے تاکہ نظام عدل کے ماتحت عادلانہ حکومت قائم ہو. جبکہ دوسرے علماء جدوجہد اور عدل کا قیام امام کے ساتھ خاص سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ امام کے بغیر عدل کا قیام اور اولو الامر کا قیام جو ہے وہ امام کے ساتھ خاص ہے, جیسا کہ شیعہ اس فکر کے اندر آتا ہے. وہ صرف علماء کو اس بات تک محدود رکھنا چاہتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو تبلیغ تک محدود رکھیں اور لوگوں کی مطلب یہ کہ اخلاقی درستگی کا خیال رکھیں اور حکومت اور امامت اور عدل کا قیام امام کے ساتھ ہے جو صرف 12 امام ہی میں سے کوئی ایک کر سکتا ہے, اور وہی ڈیوائن لا کی جو ہے اس کی تشریح اور اس کی عمل درآمد کرائے گا. اس کے اس امام کے بغیر جو بھی پیش رفت ہوگی وہ نظری اور اصولی طور پر مطلب یہ کہ ان لیجیٹیمیٹ ہوگی.
ڈاکٹر یہ جو بار بار جلالی بھی کہہ رہے ہیں کہ 12 اماموں میں سے ہی کوئی کر سکتا ہے, اگر ہم نے غیبت صغرا یا غیبت کبرا کا ان کے یہاں جو تصور ہے تو میرے خیال میں شیعہ تو انتظار کر رہے ہیں اس امام کو جو غائب ہو گئے ہیں. 12 امام تو ظاہر ہے وہ جو گزر چکے ہیں ان کے حوالے سے تو ایک نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا راستہ ہموار کر دو. 12 امام جیسے تذکرہ کریں جیلانی بھائی کہ ان کی راہ ہموار کر رہے ہیں تو وہ تو اسی امام کی ہوں گے جو امام غائب ہے اور کسی وقت غیبت کبرا سے باہر آئیں گے, اس کی گورنمنٹ کی راہ.
بہت مشکل سوال ہے. ظاہر ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو آپ 6 سال تک جہاد کریں گے اور 7ویں سال حکومت کرنے کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے, لہٰذا جو دوسروں کا انتقال ہو جاتا ہے وہ ان کا بھی ہو جائے گا. اب شیعوں کے یہاں کیا تصور ہے, کیا 12واں امام جب ظاہر ہوگا بول تو, اور یہ بھی ایک مختلف یہ تذکرہ ہی ہے کہ بازرگان صاحب کے اوپر جو مختلف اعتراضات کیے گئے وہ یہ بھی تھے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے اپنے تفریح میڈیا میں کہ یہ نیور کر تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو نظام فقہی ہے یہ کوئی ٹائم کنسٹرینٹ نہیں ہے کہ جب بعد کا کام آئے گا تو وہ تو آئے گا ہی ہے. لیکن جب وہ ظاہر ہوں گے, سپوز وہ ظاہر ہوئے 12 امام, تو وہ کب تک رہیں گے؟ کیا 12 امام کے ظاہر ہونے کے بعد دنیا جنت بن جائے گی, قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہوگا, بس 12 امام سے وہ 12 امام جو ہیں وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ کیا ہے یہ؟ تو ہمیں تو کچھ نہیں معلوم تھا, آپ نے کچھ اس کے بعد, میں تو مجھے نہیں معلوم, بالکل میں نہیں جانتا کہ 12 امام کی رحلت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اہل کشمیر.
ایسی کچھ ہے کہ وہ 12 امام حضرت مہدی ہی ہوں گے اور وہ حضرت مہدی آ کے جو ہے وہ تمام دنیا کو اسلام میں شامل کر دیں گے اور بس پھر اس کے بعد
کیا قیامت نہیں ہو؟
ایسا تو ظاہر نہیں.
یعنی یہ کہ 12 امام جب رحلت فرما جائیں گے, اگر وہ رحلت تو پھر اس کے بعد یعنی قیامت ہوگی, اور قیامت میں تو یہی ہے کہ جناب کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا, وہ بہت جو کچھ ہے اس کا تذکرہ وغیرہ. تو اگر شیعہ کی یہ رائے ہے کہ نہیں 12 امام تو وہ تو ویسے ہی جیسے عیسائیت کیا کیا, عیسائیت کیا یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے ہے نا تو اس کے بعد تو دنیا میں جنت قائم ہو جائے گی, قیامت احمد کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں ہے. عیسائیت کیا کوئی نہیں, بلکہ حضرت عیسیٰ کی جو سیکنڈ کمنگ ہے وہی قیامت ہے نا, اسی کے بعد پھر سب لوگ دنیا ہو جائے گی اور سب لوگ وہ سب کچھ ہو جائیں گے. یہ حضرت عیسیٰ دوبارہ کہیں نہیں جائیں گے, مطلب بقول عیسائیوں سے. تو یہ شیعہ کیا کہتے ہیں حضرت مہدی جب تشریف جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا, کیا اس کے بعد پھر وہی ہوگا جو کیا ہمیشہ میں؟ تو اگر فرض کیجئے نہیں ہے ایسا, اگر فرض کیجئے ایسا نہیں بلکہ شیعہ اس کے قائل ہے کہ نہیں حضرت امام مہدی کبھی انتقال ہوگا, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو یہ ولایت یعنی یہ جو 12 امام کے بعد کا بھی ایک دور ہے نا, اور یہ آپ جنرل تھیوری نہیں بیان کر سکتے کہ امام جو ہے وہ جب آ جائے گا تو پھر اس کے بعد حکومت قائم ہوگی. سوال یہ کہ جب اس کی حکومت ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسی لیے وہ کہتے تھے کہ ایون نیور کم, ان معنوں میں نیور کم کیوں تھا, زیادہ تر تو وقت وہی گزرے گا کہ جب 12 امام نہیں ہے, چاہے اس لیے کہ وہ غائب ہے یا چاہے اس لیے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے. لہٰذا یہ جو ولایت فقی ہے یہ تو ایک پرپیچوئل اور ہمیشہ کی چیز ہے, کوئی ٹرانزیشنل چیز نہیں ہے کہ جب امام آ جائے گا تو اس وقت ختم, بلکہ یہ پرپیچوئل چیز آلویز ہمیشہ یہی ہوگا. تو میں تو نہیں جانتا, میں ظاہر ہے کہ اگر تو فارسی بالکل شدہ اور دوسرے ظاہر ہے, میں نے شیعیت کا کبھی کوئی مطالعہ زندگی بھر نہیں کیا, حالانکہ یہ حضرت بھائی مجھے شیعہ ہی سمجھ, لیکن مجھے یہ بالکل نہیں معلوم کہ شیعہ کیا کہتے ہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ آ جائیں گے تو پھر کیا ہمیشہ بس وہی. آپ کو کچھ پتا ہے اس کے بارے میں؟
یہ جاوید بھائی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بہتوں کو شیعہ کیا ہے انہوں نے.
اگر اسی صورت سے بڑی عجیب عجیب یعنی شیعوں کی آپ جو بنیادی مذہبی کتابیں اگر آپ کو پڑھیں کسی نے تو وہ بالکل میتھولوجیکل ہیں, یعنی اس کے اندر عجیب عجیب جانوروں کا تذکرہ اور بالکل میتھولوجیکل, یعنی یونانی جو میتھولوجی ہے اس سے بے تحاشا وہ یعنی
متاثر.
اگر آپ کبھی ہماری تصور کتابیں ان کے ساتھ ان کی روحانی کتابیں, تو آپ زمین آسمان کا یعنی بڑا تصور پوری میتھولوجی ہے.
ڈاکٹر صاحب، جیسے امام خمینی یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک راہ ہموار ہوتی ہے یعنی امامت کے لیے، ظاہر ہے پورا انقلاب آ گیا، زبردست کیفیت پیدا ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی وہ بارہواں امام آئے ہی نہیں، تو ظاہر ہے پھر اب وہ تو ڈاکٹر یہ بالکل یعنی جنرلی ظاہر ہے پھر یہ شیعہ اس بات پہ قائل ہوں گے، اس لیے کہ جب اتنا زبردست اقتدار مل گیا آدمی کو اور اس کے بعد بھی جو ان کے گفتگو سے لگتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ خود حکومت نہیں کی، اس لیے کہ وہ یہی چاہتے سمجھتے تھے کہ بھائی حکومت تو پھر امام ہی آ کے کرے گا، یعنی باوجود حکومت ملنے کے بھی انہوں نے حکومت نہیں کی کہ وہ امام ہی کے منتظر رہے کہ کب آ جائیں وہ شہر،
مطلب حکومت تو پھر ان کے اعلی کار حضرات نے سیکولر بنیادوں کے اوپر کی، کانسٹیٹیوشنل بنیادوں کے اوپر کی، جس کو شرح میں کنسٹرین کیا، اس کو شرح میں کنسٹرین کیا، اور انقلاب ایرانی کے نہیں پھیلنے کا بھی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ تو ایک بہت خاص یعنی ایک
مطلب وہ تو ایک بہت لمیٹڈ یعنی نظری لمیٹڈ لمیٹیشن ہے، تو پھر آئے گا کیا
سب کے باوجود علماء جو ہے سنی علماء سے اس دور کے اندر یعنی کہ سبق لے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی ریاست کی بحث ہمارے یہاں سے زیادہ پریکٹیکل قدرت میں نظر آتی ہے، اور علماء کا جو کردار ہے شیعوں کے وہ ہمارے اہل سنت کے کردار سے بہت آگے ریاست کی مباحث کے اندر اور ریاست عمل دخل کے اندر شروع سے نظر آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
مطلب یہ تو دیکھیے نا، انہوں نے یہ بات تو بلا یعنی استثناء پہچانی ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کوئی چیز نہیں ہے، یعنی انہوں نے بھی اچھی یہ بات انہوں نے پہچان لی کہ مسلمانوں کی حکومت کوئی چیز نہیں ہے نا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں حکومت تو اسلامی ہونا چاہیے، ان معنوں میں اسلامی ہونا چاہیے کہ دستور 1906 جن معنوں میں اسلامی حکومت بناتا تھا ان معنوں میں اسلامی حکومت ہونا چاہیے، ہمارے علماء 1920 کے بعد سے اس بات کے اوپر قائل ہو گئے ہیں کہ اگر اصولاً اس چیز کا اقرار کر دیا جائے کہ نفاذ شریعت کی گنجائش دستور میں موجود رہے گی تو بھی مسلمانوں کی حکومت اسلامی حکومت ہو جاتی ہے بغیر اتباع شرع کے، بس اس ارادے کا اظہار کافی ہے، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور فتویٰ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی نے سوال کیا کہ یہ جو شیئر کی اونرشپ ہے یہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے، جبکہ کمپنی جو ہے وہ زیادہ تر کاروبار جو ہے وہ کرتی ہے سودی کاروبار، ایک کمپنی ہے جس کا شیئر میرے پاس ہے اور میں زیادہ تر یعنی جانتا ہوں کہ اس کا جو کاروبار ہے یہ سودی ہے، لیکن اس کا شیئر میرے پاس کیا میرے لیے حلال ہے یا نہیں، تو آپ نے فتویٰ یہ دیا کہ ہاں حلال ہے، بشرطے کہ تم اس کی جنرل باڈی میٹنگ میں جا کے یہ کہو کہ سودی کاروبار نہیں کرو، میں اس کے خلاف ہوں، یہ کہہ کہ تم وہاں سے چلے آؤ تو تمہارے لیے اس کمپنی کا شیئر جائے گا، بالکل اسی طریقے سے یہ 1949 کا جو ایکٹ ہے وہ یہ حکومت نے یہ اعلان کر دیا جس کے اوپر وہ کبھی عمل نہیں کرتی کہ یہ کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا، کیونکہ وہ مستقل بناتی چلی آ رہی ہے وہ قوانین، ان پہ عمل کبھی نہیں ہو رہا، لیکن ارادہ تو اس نے یہی ظاہر کر دیا ہے کہ نہیں کوئی قانون اسلام، لہذا وہ مسلمانوں کی حکومت اسلامی حکومت ہو گئی، ہمارے علماء اس رائے کے قائل ہیں اور 1920 کے بعد سے انہوں نے یہ ریکنسائل کر لیا، اچھا ظاہر ہے کہ ہندوستان کے اندر تو اتنی بھی شرائط نہیں دوسری ہیں جس کے نتیجے کے اندر ہندوستان کی حکومت کو ایک جائز حکومت تسلیم کیا جائے، لیکن پاکستان کے علماء کی اگر بات کریں تو یہ تو ظاہر ہے کہ 1906 کے دستور سے بہت پیچھے کی پوزیشن، 1906 کا دستور کم از کم اتنا تو کہتا ہے کہ وہ علماء کو ویٹو پاور ہوگی، اور عملاً جو وہ ہمارا جیسے کہ امام خمینی جو ہیں تو ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلانا آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے اور فلانا نہیں لڑ سکتا، اور فلانا یعنی جیسے کہ یہ کہ قانون نافذ ہوگا فلانا نہیں ہوگا ایٹسٹرا، جس کی جو ہے ہمارے علماء تو اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں بس اتنا کافی ہے کہ اصولاً اس چیز کو تسلیم کر لیا جائے کہ کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا، وہ کہ تمام قوانین اسلام کے خلاف ہی بنتے چلے جائیں، اس وجہ سے ہمارے علماء کی جو اکثریت ہے وہ مسلمانوں کی حکومت کا نسلی بنیادوں کے اوپر اسلامی جواز قبول کر، کیونکہ وہاں اکثریت مسلمان نام کے لوگوں کی موجود ہے، لہذا وہ ایک اسلامی حکومت ہے اس کے لیے آئے.
سر اس سے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں جو ایمان کا ایک ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، اور تیسرا ایک ہوتا ہے کہ عمل بالجوار ہے کہ جواروں سے اس کا عمل بھی ظاہر ہو، تو یہ ضرورت ہمارے ہاں نہیں ہوتی، صرف ہمارے ہاں ایمان کا اقرار زبان اور نیت ہے، تو اس سے یہ پورا ایمان میں آدمی رہتا ہے عمل نہ بھی ہو تو.
وہ کچھ بھی دلیل ہو لیکن عملاً کیفیت یہی ہے کہ وہ اعمال بالجوار کو ضرورت نہیں سمجھتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ کہ وہ چونکہ اقرار باللسان ہے تو یہ کافی ہے ایک کافر حکومت کا اسلامی حکومت ہونے کا، بشرطے کہ وہاں اکثریت مسلمانوں کی نسلی مسلمانوں کی اکثریت ہو، وہ ساخت کی اکثریت ہو جن کی زندگیاں ہوں، کوئی بھی ذاتی عمل بھی اسلام کے تابع نہ ہو، معاشرتی عمل بھی اسلام کے تابع نہ ہو، ریاستی عمل بھی اسلام کے تابع نہ ہو، بس اقرار باللسان ہو کہ ہاں کوئی بھی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا، تو وہ اس کے لہٰذا ان کے پاس اسلامی حکومت کا ایک ایسا تصور موجود ہے ظاہر ہے کہ پوری تاریخ اسلامی میں کبھی بھی موجود نہیں، اور انہی معنوں میں قاجاری سلطنت یا خلافت عثمانیہ یا مغل سلطنت اسلامی حکومتیں تھیں، اور آپ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم درجے کی اسلامی حکومتیں وہی ہیں کہ جنہوں نے کم از کم شرح کی تنقید کو تو لازم پکڑا ہے، اور جیسے ایران کی حکومت ہے یا سیدان کی حکومت ہے یا جب کسی یا افغانستان کی حکومت تھی وغیرہ ہے، لیکن ان درجوں میں بھی ہماری حکومت اسلامی حکومت نہیں ہوتی، جب یہ ہے
مطلب جب امام خمینی صاحب کے بہت سارے اصول جو ہیں وہ یہی جو 1906 یا 1905 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اسی کی بنیادوں پر استوار نظر آتے ہیں، کہ کانسٹیٹیوشنلی جو 1900 اسی پر استوار نظر آتے ہیں، اس میں جو ویٹو کا علماء کا حق دیا گیا تھا خمینی صاحب نے اسی ویٹو کے حق کی تشریح اور تعبیر مطلب کنٹمپریری ورلڈ کے اندر ایک خاص ٹائم اور اسپیس میں اس کی اس ویڈیو کی ایک دوسری تعبیر پیش کی ہے، اور وہ ولایت فقیہ کے دائرے کار میں آتی ہے، ان کے اس ولایت فقیہ کی جو تشریح و تعبیر تھی آیت اللہ شریعت مداری آیت اللہ ناصر مکرم نے شدید مخالفت کی، اور انہوں نے اس کی علمی بنیادوں پر کہا کہ ولایت فقیہ کو تصور کو رد کیا، اور کہا کہ 1905 میں پانچ بڑے علماء کو جو مطلب آیت اللہ کو ویٹو کا پاور دیا تھا وہ کافی ہے، اور ولایت فقیہ کا تصور جو ہے اگر اس کو قبول کیا گیا تو اس کی منتہا جمہوری حکومت کی شکل میں ظاہر ہوگی، اور علماء کا مقام معاشرے کے اوپر اور ریاست کے اوپر اور جو ہے وہ جو اس مطلب انقلاب کی وجہ سے قائم ہوا ہے وہ اس سے آہستہ آہستہ ختم ہو کے رہ جائے گا. یہ تو تھی پوری مطلب کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ کی پوری ایک جو میں نے بیان کی وہ تھی. اب یہی جو کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ تھی اس کا جب تسلط قائم ہوا تو قاجاری سلطنت آہستہ آہستہ اتنی مطلب ڈس انٹیگریٹ ہو گئی کہ اس کے بہت سارے حصوں کے اوپر بالشویک جو ریگولیشن آیا وہ ایران کے اوپر قابض ہو گئی، بہت ساری جو عرب ریاستیں ایران کے اندر تھی عرب اسپیکنگ ورلڈ سے وہ الگ ہو گئے، مطلب انہوں نے اپنی آزاد ریاستیں قائم کر لی، اور بہت ساری قفقاز آرمینیا اور آذربائیجان پہ بڑی پیمانے پر جو ہے وہ خط و غارت گری ہوئی بالشویک ریاستوں نے کی، اور پناہ کی تلاش میں بے شمار مسلمان ایران کے مختلف شہروں اور قصبوں میں پناہ کی اس میں داخل ہوئے، اور بالشویزم کو اسلام اور عیسائیت کے خلاف یہودیوں کا ایک پلاٹ قرار دیا، علماء نے اولینن اور اسٹالن کو جو ہے وہ جدید یہودی قرار دیا، اور کہا کہ یہ وہ یہودی ہیں جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، یہودیوں کے خلاف مطلب یہ جو ایک مطلب خیال جو ڈیولپ ہو گیا تھا اس وقت، یہ خیالات امام خمینی کے ساتھ ساری عمر رہے، اور وہ مطلب یہ کہ یہودیوں کو مسلمانوں کا جو ہے صف اول کا دشمن قرار دیتے رہے. پھر یہ آخری بادشاہ نے رضا خان کو اور ایک اور اس کو اپنا وزیر اعظم بنایا، اور رضا خان نے بالآخر جو ہے وہ
یہ جو کانسٹیٹیوشنلسٹ موومنٹ تھی اور علماء جو اس کی حمایت کر رہے تھے, اس نے ایک اپنے اوپر ایک لبادہ اس طرح سے اوڑا کہ یہ جو روس کے اندر یہ جو بالشویک انقلاب آیا ہے یہ بڑا خطرہ ہے, لہذا اس کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے. اور اسی جدوجہد کے دائرہ کار کے اندر وہ علاقے جو کسی حد تک خود مختار ہو گئے تھے اس نے ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے عملی طور پر جدوجہد شروع کی. اور بالآخر 1921 میں پورا ایک رضا خان کا دور شروع ہوتا ہے کہ شاہ قاجار کی مملکت زوال پذیر ہو چکی تھی, عالمی طاقتیں بالخصوص روس اور برطانیہ اس سے مطلب یہ کہ شاہ قاجار سے جان چھڑانا چاہتے تھے. آخری قاجاری بادشاہ احمد شاہ ایک ہرگل عزیز لیکن ایک کمزور شاہ تھا. بادشاہ بالشویک کے خوف کے ذریعے علماء اور عوام کو اپنے ساتھ ملا کر رکھنا چاہتا تھا. یہی بات جو ہے رضا خان بھی کر رہا تھا. اور ایران اس کا کہنا تھا کہ ایران دنیا کی واحد شیعہ ریاست ہے, اس کے برباد ہونے سے علماء اور مدرسے اور مساجد کا یہ جو ایک تانہ بانا ہے, یہ جو جدوجہد ہے, یہ جو ایک خاص قسم کی ریاست قائم ہے, اگر یہ شیعہ ریاست قائم ہوئی تو یہ برباد ہو کر رہ جائے گا. برطانیہ روس علماء اور مطلب بالشویک ریاستیں اس ریاست کو برباد کرنا چاہتی ہیں. اور بادشاہ نے بالآخر مجبور ہو کر سید ضیاء الدین کو وزیر اعظم اور رضا خان کو ایران کا کمانڈر ان چیف بنا دیا. سید ضیاء الدین برطانیہ کا ایجنٹ تھا اور کانسٹیٹیوشنلسٹ مونارکی اور ایرانی نیشنلزم کا بڑا حامی تھا. ایرانی علماء مطلب یہ کہ اس نے ایک خاص قسم کا وہ لبادہ اڑا ہوا تھا. اور جو رضا خان جو مطلب یہ کہ بالشویک انقلاب کا ڈرا کے علماء کو جو اپنے ساتھ ملا رہا تھا, بہت سارے علماء نے اس فتنے کو بھاپ لیا اور سید ضیاء الدین کو اور رضا خان کو اپنا دشمن نمبر ایک قرار دیا. اس جبر اور اس جبرو سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے مطلب یہ کہ چھڑانے کے لیے ضروری قرار دیا کہ رضا خان کے خلاف جدوجہد استوار کی جائے. اور لیکن رضا خان نے بالشویک کا خوف دلا کر علماء کی ایک بڑی حمایت حاصل کر لی. سید حسن مدرس جو مجلس میں علماء کی طرف سے ممبر تھے, رضا خان کے دوغلے پن کی طرف علماء کو آگاہ کرنا شروع کیا اور سید حسن مدرس کو خفیہ طریقے سے رضا خان نے قتل کرا دیا. اس کے بعد شیخ فاضل اور مرزا قوچہ خان کا علماء کی مدد سے خاتمہ کر دیا. مرزا قوچہ خان ایران کے اندر ایک مطلب یہ کہ اس کو بعد میں خمینی صاحب نے انقلاب ایران کے دوران جو ہے اس کو جو ہے بڑا ہیرو قرار دیا. مرزا قوچہ خان نے ایران کے اندر ایک ریاست قائم کی تھی جس میں مطلب یہ جو ایک یہ جو مطلب یہ کس طرح کی تھی کہ وہ ایک کہتا تھا کہ یہ ریاست جو میں نے قائم کی ہے یہ مدینے کے قد و قال کے اوپر ہے. اس کو جو ہے رضا خان نے جو ہے بالشویک کا ایجنٹ قرار دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا. اور شیخ حاضل کو خلاف عرب نیشنلزم کو ابھارا اور کہا کہ شیخ حاضل جو ہے وہ عربوں کا حامی ہے اور اس کے خلاف اس نے ایک ایرانی مطلب یہ کہ نیشنلزم کو ابھار کر کے اس سے جان چھڑائی. اس کے بعد رضا خان نے شاہ قاجار کو یورپ جلا وطن کر دیا. پہلے خود تو وزیر بنا اور جب اس نے دیکھا کہ ایران کی ایسی حالت ہے کہ وہ ایک پارلیمنٹری نظام اور ڈیموکریٹک نظام نہیں قائم کر سکتا تو اس نے پہلوی کا لقب اختیار کر کے ایران کا شہنشاہ بن گیا.
قاجاری تھا
نہیں, کمانڈر ان چیف تھا اس کا. رضا خان نے مطلب یہ کہ آٹوکریسی کے ذریعے ماڈرنائزیشن کو ملی اقتدار کا پیشخیمہ قرار دیا اور مذہب بے خونی کی اور جمہوری اصلاحات نافذ کر کے ایران کی آئین کو تبدیل کیا اور ایران پر علماء کی بالادستی ختم کرنے کے لیے ضربکاری شروع کر دی. اس نے اسلامی قوانین کی جگہ مغربی قوانین نافذ کیے, اسلامی لباس کی جگہ مغربی لباس پہننا ضروری قرار دیا, عورتوں کا حجاب کا خاتمہ کر دیا, عورت اور مرد کو باہم برابر قرار دیا, عورتوں کے سروں سے چادر اور علماء کی پگڑیاں نوچ کر برسر عام جلا دی گئیں. مشہد میں امام رضا کے مقبرے پہ چڑھائی کی اور ہزاروں ایرانیوں کو مروا ڈالا اور زخمی کیا. صدیوں کے دور سے علماء اور ریاست میں جو تعلق تھا اس کو بطور حکومت خاتمہ کر دیا اور علماء اور ریاست کی سیاست میں جو ایک ووکل پوائنٹ یا ووکل پرسن تھے اس کو اس نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا. برطانیہ اور روسی اتحادی نے 1941 میں ایران پر چڑھائی کی اور رضا خان پر نازی جرمنی کی حمایت کرنے کا الزام لگا کر اس کو جلا وطن کر دیا اور اس کے بیٹے کو جو واضح طور پر برطانیہ کی طرف جھکاؤ رکھتا تھا اس کو شہنشاہ بنا دیا. یعنی رضا خان کے بعد رضا شاہ پہلوی جو ہے وہ ایران کا بادشاہ بنا جو اس کا باپ تھا بیٹا تھا. رضا خان پارلیمنٹ یعنی مجلس کو بہت ساری مراد دی, الیکشن کروایا اور 1974 1947 سے 1941 تک رضا خان کے مختلف وزیر اعظم گورنمنٹ میں رہے. 1953 میں شاہ ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا. مصدق جو جمہوری طریقوں سے حکومت میں آیا اس نے نیشنلائزیشن کی پالیسی کے تحت برٹش آئل کمپنیوں کو قومیاں لیا, لیکن بعد میں شاہ امریکن سی آئی اے اور فوج اور M16 کی مدد سے دوبارہ پاور میں آ گیا. امریکہ اور برطانیہ کے خلفیہ اہلکاروں نے مصدق کے خلاف بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا شروع کر دیا تاکہ عوام کو مصدق کے خلاف فروخت کیا جا سکے. اس کے بعد مصدق کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا اور زاہدی کو وزیر اعظم بنا دیا. اس نے شاہ کے مخالفین کو بے دردی سے کچلنا شروع کیا, بالخصوص نیشنل فرنٹ اور سودا پارٹی کو اپنے عذاب و عذاب کا نشانہ بنایا. 1954 میں امریکہ کی مدد سے شاہ نے جمہوریت کا اعلان کیا اور ایک کانسٹیٹیوشن کے ذریعے برطانیہ امریکہ اور فرانس کا جو حصہ کا آئی کے اندر اس کو اس نے بڑھا دیا. 1963 کا وہ دور ہے جہاں سے مطلب یہ کہ وہ پوری جدوجہد وہ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور وائٹ ایک انقلاب سفید انقلاب لے کے آیا ہے. یہ وہ انقلاب تھا وائٹ ریولیوشن جو تھا, وہ ایک ریفارمیشن کا ایک طریقہ کار تھا جس کی علماء نے بڑی شد و مد کے ساتھ مخالفت کی, اور یہیں سے مطلب یہ کہ یہ ایران انقلاب 1963 میں شروع ہوتا ہے اور مختلف مطلب یہ کہ مراحل طے کرتا ہوا. خمینی صاحب کو پہلے جیل کے اندر بند کیا جاتا ہے, پھر وہاں سے جلا وطن کیا جاتا ہے, پھر وہ عراق جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ترکی جاتے ہیں, ترکی سے پھر فرانس جاتے ہیں, اور فرانس کی وہ جگہ ہے جہاں سے وہ اپنی جدوجہد کو مطلب یہ کہ زیادہ بہتر طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جلا وطن تھے اور وہ بھی وہی میتھڈ یوز کر رہے تھے جو خمینی صاحب کر رہے تھے, جس کے ذریعے وہ لنک کے اندر رہے. اور انہوں نے جو مطلب یہ کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ وہ ایسے میتھڈس انہوں نے شیعیت کی اختیار کیے جس کی بنیاد پہ وہ خود پیچھے رہے اور دوسرے لوگوں کو آگے کر کے مطلب اپنی جدوجہد کو استوار کرتے نظر آئے. اور اس کے بین کچھ ایسی ادارتی سب کے بعد میں وہ مطلب یہ کہ بادشاہ کو بے دخل کرنے کے میں کامیاب ہوئے, اور ایران کے اندر مطلب یہ کہ اس انقلابی جدوجہد نے شاہ جیسی پاورفل شخصیت کو اور امریکہ کو جو ہے وہ شرط العرب سے بے دخل کر دیا. وہ کہ کہا جاتا ہے کہ مطلب یہ کہ کارٹر نے جو ہے اس چیز کو اتنا فرملی ریکوگنائز نہیں کیا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ فوج کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے کہ وہ مطلب یہ کہ ان ملاؤں کی حکومت قائم نہیں کرنے دے گی, لیکن جو اسٹریٹ پاور تھی اور جو اس کے بالمقابل مطلب یہ کہ وار آرگنائزیشنز تھیں اور جو مطلب یہ کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو مسلح کیا ہوا تھا وہ فوج کو کبھی بھی انہوں نے کامیاب ہونے نہیں دیا اور اس طرف دیکھنا نہیں دیا. گو کہ لگتا یہ ہے کہ فوج اگر آ بھی جاتی, لیکن جو عراق اور ایران کی جنگ شروع ہوئی اس نے فوج کو ایک مرتبہ پھر مطلب یہ کہ ایرانی جو جغرافیائی حدود تھی اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اس میں مصروف ہو گئی, اور وہ موقع جو فوج کو نظر آتا تھا وہ اس کی تمام کوششیں اور کاوشیں اس طرف منتقل ہو گئیں, اور خمینی صاحب کو وہ موقع مل گیا کہ جہاں مطلب یہ کہ کچھ ایسے حالات و واقعات رہے کہ جہاں نظر آتا ہے کہ خمینی صاحب کا اقتدار جو ہے جو انہوں نے انقلاب قائم کیا ہے وہ ڈاواں ڈول ہو رہا ہے, لیکن حالات و واقعات کے تانے بانوں نے ان کو مطلب یہ کہ وہ موقع فراہم کر دیا کہ وہ ایک فرم بنیادوں کے اوپر ایک ریپبلک اسلامک ریپبلک قائم کرنے پہ کامیاب ہو گئے. پھر ان کا مطلب یہ کہ یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایکسپورٹ کرنے کی بات کی, جو اسلامک ریولیشن تھا جو اسلامی انقلاب تھا اس کو ایکسپورٹ کرنے کی بات کی, اور اس کے لیے کچھ فوج وغیرہ بھی بنائی, لیکن جو مطلب یہ کہ جو ان کے اصولی اور نظری طریقہ کار تھے اس کی بنیاد پہ بہت مشکل تھا کہ وہ انقلاب ایرانی کو باہر کے ممالک میں ایکسپورٹ کر سکتے. اگر یہی انقلاب سنی ورلڈ کے اندر آتا تو یقیناً مطلب یہ کہ ایکسپورٹ ہو سکتا تھا, لیکن شیعیت نے جس طرح سے اس کو مطلب یہ کہ کنسٹرینٹ کیا ہوا تھا, اور شیعیت کی جو انہوں نے تعبیر و تشریح پیش کی تھی اس کے مقابلے میں ایکسپورٹ کرنا جو تھا وہ تقریباً ان کے لیے ناممکن ہو گیا. وہ اخلاقی بنیادوں کے اوپر انہوں نے لبنان میں اور شام کی حمایت جاری کی, اور جو مطلب یہ کہ فلسطینیوں نے ان کی حمایت کی تھی مطلب انقلاب ایرانی اسلامی کے لیے, جو انہوں نے مطلب یہ کہ ان کو جو سپاہیوں کی جو انہوں نے ٹریننگ کی تھی اس کے لیے انہوں نے بڑے پیمانے پہ فلسطین کی ریاست کی بھی حمایت کی, اور جو وہ اور دیگر بھی اصولوں پہ ایسا انہوں نے دائرہ کار اختیار کیا کہ وہاں پہ وہ نظر آتا تھا کہ یقیناً وہ اپنی خیالات کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, جیسے سلمان رشدی کے معاملے میں جو انہوں نے فتویٰ دیا, اور جو انہوں نے جمعے کے بعد بیت المقدس کا دن منانے کے لیے جو وہ کیا وہ ایک اسی دائرہ کار کے اندر آتا ہے کہ وہ کسی حد تک اپنے انقلاب اسلامی کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ کنسٹرینٹ ان کو یہی کرتا تھا کہ جو وہ شیعیت کے جو دعوے دار تھے, شیعیت کو جس طرح سے انہوں نے امپلیمنٹ کیا تھا ایران کے اندر, تو ان کے لیے ممکن نہیں تھا وہ سنی ورلڈ کے اندر اس کو ایکسپورٹ کر سکے. گو کے اس کے لیے انہوں نے روس کو بھی چیلنج کیا اور مطلب یہ کہا کہ عنقریب روس کی جو ہے وہ شیرازہ بکھر جائے گا, اور ان کی یہ پیشن گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی, اور امریکہ کے لیے بھی شاید انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً ان کی یہ پیشن گوئی جو ہے عنقریب کامیاب ہوگی, اور روس کی طرح امریکہ بھی جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ایک جدوجہد جو اسلامی بنیادوں پہ کرنا ہوگی, اور انعام انقلاب سے ہم اس جدوجہد کو یہ جو اسٹرکچر ہے اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور اسے اخذ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے کس طرح سے پیرالل ادارے بنانے کی ضرورت ہے. یہ وہ چند مقامات تھے جہاں پہ یقیناً مطلب ان کی فکر ضرور ایکسپورٹ ہوئی, لیکن انقلاب ایرانی اسلامی جو تھا وہ ایکسپورٹ نہیں ہوا. وما نہیں میں نے سلام کیونکہ
آج گفتگو ایران کی اوپر ختم ہوئی, اس کے اوپر اگر گفتگو کرنا چاہیں تو کریں. پونے ایک بجے تک ہم گفتگو کریں گے, اس کے بعد دوسرے موضوع کی طرف آئیں گے جو کہ وہ ہے زیادہ جو بھی اس کا ثواب یہ وہ کر لیں, اور اس کے بعد پھر اور یاد رکھیں کہ مولانا محمد احمد صاحب سے گزارش کریں کہ سرکل کے اس دورے کا آخری جو ٹاپک ہے وہ ہے انقلاب طالبان عالی شان, اس کے اوپر گفتگو کرنا, اور جیسے کہ یہ کہ ان اشکال کے جوابات دینا جو علماء مجاہدین کی جدوجہد سے لگاتے ہیں, اس سے تعلق بنا کے انہیں وہ کرنا ہے. تو مولانا محمد احمد کو آگاہ کر دیا جائے کہ اگلے میں وہی کروں. اب جو سوال جواب آپ جیلانی بھائی سے کرنا چاہیں انقلاب ایران کے سلسلے میں,
ڈاکٹر اس میں یہ دیکھا جائے کہ علماء ہمیشہ رہے, یعنی اس میں وہ کون سا یعنی وہاں کا تعلیمی نظام ایسا نہ کرتا ہے کہ علماء ہمیشہ یعنی ایک اس میں پوری معاشرتی اس میں پلے کرتے ہیں, یعنی میرا تذکرہ تو نہیں آئے گا میرے بھی کہ کیوں ہمیشہ علماء کی اس میں قائم رہی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر تعلیمی نظام پورا وہ علوم اسلامی کی بنیاد پہ ہی دیا جاتا تھا, یا سیکولر تعلیمی ادارے وغیرہ تھے نہیں تھے.
میں سوچتا ہوں ظاہر ہے کہ سیکولر تعلیمی ادارے سب تھے, اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک ظاہر ہے اور ہمیشہ رہے, اور مثلا پاکستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھے, بالخصوص فرانس کا اثر ان کے تعلیمی نظام کے اوپر بہت زیادہ تھا. فرانس اور سوئٹزرلینڈ اور دونوں چربے میں انہوں نے بہت کچھ کیا تھا, اور ان کے جو بڑے یعنی انٹلیکچوئل ہوتے تھے عموماً فرانس کے تعلیم یافتہ لوگ ہوتے تھے, امریکہ بھی اور فرانس بھی دونوں. نہیں میرے خیال میں تو میں جہاں تک سمجھ سکتا ہوں یہ سمجھ سکتا ہوں میرے خیال میں جو ان کی سب سے علماء ایران اور علماء پاکستان کی جو بہت بڑی فرق ہے وہ یہ ہے کہ علماء ایران کبھی کسی بڑے پیمانے کے اوپر کسی سیاسی جماعت میں شریک نہیں ہوئے, یعنی مثلا جو ایسی کوئی نظر نہیں ہوتی کہ جیسے ہمارے یہاں اکابر علماء اور ان کے تلازہ کانگریس میں اور مسلم لیگ کے اندر شامل ہو گئے, ایسی کوئی مثال ایران میں نہیں ملتی, اور انہوں نے ہمیشہ اپنی سربندی الگ رکھی, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہاں جمہوری عمل صحیح نہیں وہ کس جماعت میں وہ شامل ہو گئے, تو ایسا اتنا درست نہیں ہے. کیونکہ جماعتیں تو بہت سی تھیں, انڈر گراؤنڈ بھی تھیں اور اوور گراؤنڈ بھی تھیں وغیرہ وغیرہ, اور کئی اسلامی جماعتیں بھی تھیں ایران میں موجود, لیکن علماء نے کبھی نہیں, بلکہ انہوں نے اپنی سربندی الگ رکھی, انہوں نے بنیاد رکھی ہوئی مدرسے بنائے, مساجد اور مدارس, اور جس کو اب ہم امام بارگاہ کہتے ہیں, وہ جہاں جہاں انہوں نے قوت یعنی استعمال کرنے کی کوشش کی تو وہاں اپنے ہی انفراسٹرکچر کی بنیاد کے اوپر کرنے کی کوشش کی, اور کسی سیاسی جماعت کی بنیاد کے اوپر وہ نہیں کرنا. یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا انسٹیٹیوشنل فرق ہے طریق اسلامی ایران اور طریق اسلامی برصغیر کے اندر.
پہلوی سلسلت مینی صاحب کی تحریک
کے اوپر کس طریقے سے انہوں نے اس کو ختم کیا پہلوی حکومت کو, اس میں تفصیل نہیں ہے مطلب وہ ان کی 1963 سے مختلف قسم کی جدوجہد تھی, جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ پہلے عراق کے اندر چلے گئے اور عراق میں مطلب یہ کہ بے سر و سامانی کی حالات میں رہے, پھر حالات و واقعات ایسے پیدا ہوتے رہے گی جس میں جو ہے مطلب یہ کہ جو سیکولر طبقہ بھی تھا وہ بھی ان کے خلاف ہوتا گیا اور مختلف کمیونسٹ پارٹیاں سودہ پارٹی وغیرہ وہاں بہت مضبوط تھیں. انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے کیا کہ معاشرے کے اوپر جو مطلب ان کی جدوجہد تھی اس کو برقرار رکھا, بالخصوص جب 77 اور 78 کا ایرا ہے جس میں مطلب یہ کہ جو بھی شہید ہوتا تھا ان کے یہاں یہ طریقہ کار ہے کہ جو بھی شخص شہید ہو جاتا ہے یا انتقال فرما جاتا ہے تو اس کا 40th ہوتا ہے, تو ہر 40th پہ وہ اپنی جدوجہد کو مطلب اتنے بڑے پیمانے پہ جو لوگ شہید ہو رہے تھے تو اس کے لیے اس شہادت کی نوحہ خانی اور امام حسین کی طرز کی مطلب امام حسین کی نوحہ خانی اور تمام چیزیں شہادت کربلا کی بیان کی جاتی ہیں. تو جو ان کا وہ اسٹرکچر تھا مطلب یہ کہ شہادت حسین کا, اس کو انہوں نے جو ہے مطلب سوسائٹی کے لیول پہ اور فرد کے لیول پہ اس طرح سے ریکنسٹرکٹ کیا کہ وہ جدوجہد پوری جو اسٹریٹ کے اوپر چل رہی تھی, وہ جدوجہد جو گھروں کے اندر چل رہی تھی, وہ جدوجہد جو پولیٹیکل لیول کے اوپر چل رہی تھی, اس کو انہوں نے بالکل ملا کے رکھ دیا اور اس کو شاہ کو جو ہے سانس لینے کا موقع نہیں ملا کہ وہ ہر شہادت کو محض اس کی مطلب یہ کہ اس کو قبر کے اندر دفن کر دینے کے بعد فارغ نہیں ہو گئے اس کو, بلکہ اس جدوجہد کو اس شہید کی جدوجہد کو وہ گراؤنڈ لیول کے اوپر لے آئے اور اس گراؤنڈ لیول کے اوپر اتنی مطلب یہ کہ تم نے تیز جدوجہد اختیار کی کہ شاہ جیسا شخص بھی جو تھا وہ مطلب یہ کہ بڑی مضبوط اور اس کی فوج اتنی اور جو اس نے بنائی ہوئی تھی جس کا میں نے ذکر نہیں کیا سابق یعنی سازمان امانیت و اطلاعات کشور وہ بالکل بے دست و پا ہو کے رہ گئی, یعنی کہ اتنی زیادہ وہ کروں پر تھا اس کے اندر وہ اس کی بیوی کو نہیں پتا تھا کہ شوہر اس کا ایجنٹ ہے اور شوہر کو نہیں پتا تھا کہ اس کی مطلب ساس ایجنٹ ہے اور ساس کو نہیں پتا تھا کہ اس کا ہسبینڈ ایجنٹ ہے, اتنی بڑی پیمانے پہ اس نے اس کو کنسٹرکٹ کیا تھا. لیکن یہ جو شہادت حسین کا طریقہ کار ہے, جیسا میں نے کہا کہ ان کی جدوجہد دو طریقہ کار کے اوپر استوار ہے, ایک شہادت حسین سے انسپائر ہوتی ہے اور جب وہ مملکت قائم ہو جاتی ہے تو وہ انسپائر ہوتی ہے سوئے علی پر, یہی وہ میتھڈ ہے جس کو انہوں نے بڑے افیکٹولی استعمال کیا. اور ہمارے یہاں مطلب یہ کہ اہل سنت کے یہاں بالخصوص مطلب یہ کہ وہ جدوجہد کسی نہ کسی دائرہ کار میں مل جاتی ہے, لیکن جو ہمارے دیگر مکاتب فکر ہیں ان کے ہاں ایسی کوئی مطلب یہ کہ مثالیں شامل حال نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر معاشرتی سطح کے اوپر جو علماء کا مطلب یہ کہ تفوق اور برتری قائم ہوتی ہے اس کی کوئی آرگنائزیشن موجود نہیں ہے کہ یعنی معاشرتی سطح کے اوپر علماء کا جو رابطہ معاشرت کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایسی کوئی آرگنائزیشن ایسا کوئی واقعہ ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں جس کی بنیاد پر کانفلیکٹ کو ابھارا جائے اور جو تاغوت ہے اس کے خلاف جدوجہد کی جائے, یہ ہے اس کا بنیادی مسئلہ.
میں نے بہت اہم باتیں کی جن کو اچھی طریقے سے سمجھ میں ضروری. پہلی بات, انقلاب اسلامی ایران کی بنیادیں کیا ہیں؟ دو ہیں, ایک شاہ سے نفرت اور دوسرے امام خمینی کو قومی ہیرو کے طور پر پیش کرنا. یعنی ان کی جو بنیادی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نمبر ایک عام ایرانی کے دل میں یہ بات راسخ کر دی کہ شاہ ہمارا دشمن ہے, اور یہ اسی لیے ان کی تمام تر توجہ اس کو دشمن اور اسے کسی قسم کی وہ جو تھی وہ. دوسری چیز یہ کہ عوام کے اصلی جو آپ سمجھیے کہ رہبر ہیں اور جو ان کی امنگوں کے وہ ہیں وہ امام خمینی ہی ہیں اور کوئی کمیونسٹ نہیں ہے, کوئی قوم پرست نہیں ہے, کچھ نہیں. انہوں نے اس کے لیے انقلاب کے دوران کمیونزم اور نیشنلزم سے کبھی مقابلہ نہیں کیا, کبھی نہیں. انہوں نے کبھی کوئی بھی آپ کو امام خمینی کے یہاں ایسی چیز نہیں ملتی جو قوم پرستی اور اشتراکیت کی رد میں ہو کوئی دلیل کے ساتھ, بلکہ انہوں نے صرف دشمن شاہ کو ہی رکھا اور کسی کو دشمن نہیں بنایا, صرف شاہ کو ہی دشمن رکھا. اچھا دوسری بات یہ, اور اس طریقے سے امام خمینی قومی ہیرو ایسے بن گئے کہ نہ کوئی کمیونسٹ بن سکا نہ, یعنی ان کی سطح کا کوئی رہبر سامنے نہیں آ سکا کسی دوسری اس سے. وہ جو رہبر تھا وہ تو اسلامی ہی تھا, وہ خمینی ہی تھے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا آیت اللہ بھی اس سطح پہ نہیں پہنچ سکا اور کوئی دوسرا بھی. تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے امام خمینی کو رہبر بنایا, کیا طریقہ تھا جیسے امام خمینی عوام کے رہبر تھے؟ تو وہ رسوم و رواج کے ذریعے بنایا, اور وہ رسوم و رواج وہی شہادت امام حسین کو یونیورسلائز کر کے بنایا. ہمارے ہاں اگر عوام میں علماء کی لیڈرشپ قائم کرنا ہے تو اسلامی رسوم و رواج کے گرد ہی وہ ہو سکتے, اس لیے کہ رسوم و رواج کے آہیا کا نہ کمیونسٹوں نہ نیشنلسٹوں نہ لبرلوں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. یہ تو ایک مذہبی چیز ہے,
ہاں پھر بنیاد وہ لوک ورثہ اور اس کو اس کا مقابلہ کرنا. اس لیے ایران سے ہمیں یہ بہترین مثال ملتی ہے کہ رسوم و رواج کا بھی آہیا ہے اور وہ رسوم و رواج کا آہیا مسجد اور مدرسہ بیسڈ ہے, لہذا اس کے اندر لہو و لعب کی شرکت کا کوئی عنصر نہیں پیدا ہوتا. اور وہ ہر جگہ سنی علاقے میں بھی ہے, شیعہ علاقے میں بھی ہے, ایران یعنی فارسی بولنے والوں میں بھی ہے, ترکی بولنے والوں میں بھی ہے, ہر سب جگہ ہے, لیکن ہے جو فوکس پوائنٹ وہ مذہبی رسوم و رواج کا ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عوامی قیادت نکل کے آئی. لہذا جو امام خمینی یعنی بلا کسی استثناء کے اور بغیر کسی تنازع کے قومی ہیرو کے طور پر سامنے آئے ہیں تو وہ ایک اسلامی یعنی جیسے کہیے کہ ثقافتی تناظر میں آئے ہیں اور وہ یہ شہادت حسین اور اس سے متعلق وہ رسوم. اس کے برعکس ہماری جو سیاسی علماء کی قیادت ہے وہ تو عموماً اس بنیادوں کے اوپر عوام سے اس کی کوئی نہیں, کوئی اس کا تعلق اس سے نہیں. ہمارے جو اس بنیادوں کے اوپر مذہبی قیادت ہے وہ سب ریاست کا ایک حصہ ہے, پیر تمام خانوادے جو پیروں کے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے مراد یافتہ ریاستی نظام کے حصے ہیں, اور جیسے کہیے کہ وہ دیگر تمام حضرات. ہمارے ہاں جو علماء کی جو قیادت ہے وہ عوام سے بالکل رابطہ ہی نہیں رکھ سکتی. ایک تو یہ کہ ان کی زبانی وہ نہیں ہے, ان کا اسلوب بھی وہ نہیں ہے, ان کا طرز زندگی وہی نہیں ہے, اور عموماً عوام کو وہ گمراہ سمجھتے ہیں, عموماً عوام کو گمراہ کر سمجھتے ہیں, اور وہ اسلامی رسوم اور رواج کے جن کی بنیاد کے اوپر صوفیہ نے ارے ہندو کو مسلمان بنایا تھا اس سب کو اب بدعت کہتے ہیں, انہوں نے رد کر دیا. یا یہ کہ ایک اپالوجیٹک یعنی جسے کہیے کہ کارنر ہو کے رہ گئے. لہٰذا عوام میں ظاہر ہے کہ علماء کی لیڈرشپ کا تو کوئی ایموشنل بنیاد رہی نہیں گئی, تو کہاں سے وہ عوام وہ لیڈرشپ کرے. لہٰذا یہ تین باتیں ہیں جی رانی بھائی جی کہیں کہ جو میرے خیال میں بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ بغیر ایک یعنی مربوط لوکل ثقافتی پالیسی کے کوئی انقلابی سیاسی حکمت عملی نہیں کی جاتی. اگر واقعی آپ یہ انقلاب جو ہے عوام کی سپورٹ پہ لانا چاہتے ہیں, کوئی ضروری نہیں کہ آپ عوام کی سپورٹ پہ انقلاب لائیں, آپ پھر دوسری بنیاد پہ لا سکتے ہیں. لیکن جیسے ایران میں ہوا کہ عوام کی سپورٹ کی بنیاد پہ انقلاب آیا, تو پھر تو ثقافتی مقامی زبان جو ہے مقامی اور ثقافتی جدوجہد کی ضرورت ہے, باقی تو کوئی اسلامی جماعت نہیں کوئی نہیں عوام کے ساتھ. میں محض اپنے آپ کو آئسولیٹ کر
لوں. ڈاکٹر صاحب اب جیسے یہ اگر ہم اس بات کو وہ کریں تو ایران میں تو ایک پوری تاریخ رہی ہے, ایک تو بادشاہت رہی ہے اور ہمارے یہاں جمہوریت ہے, دونوں میں بہت بڑا ڈفرنس یہ ہے کہ وہاں تو تبدیلی نہیں ہوتی ہے, وہاں تو اگر یہاں تو جب غصہ ایک لیول پہ جاتا ہے اور لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی انقلاب کی طرف پیش قدمی ہے تو وہ سب سے وہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اب تو بدل دیا, اب جو ہے یہ نیا آدمی آگے کچھ بہتر کر دے گا, تو وہ سارا غبار جو ایران میں جا رہا ہے یا ان کو جگہوں پر جمع ہوتا ہے وہ سب ایک دم سے وہ ہو جاتا ہے یعنی سیاسی لحاظ سے. دوسرا ہے کہ اگر مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو یعنی شیعوں کی ایک پوری تاریخ ہے کہ جو ہم پہلے سے دیکھتے ہیں کہ وہ ہر موقع کو استعمال کرتے ہیں کہ امام حسین کا یہ ہوا یا مطلب رسوم و رواج کے پہلے سے یہ پوری ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے. اب ہمارے یہاں تو یہ ٹریڈیشن بالکل سمجھے بہت حد تک ختم ہو چکی ہے, تو دوبارہ اس کو ریوائو کرنا
نہیں نہیں میرے خیال میں ویل ہمیں کئی باتیں اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہیں. مطلب یہ کہ جن بنیادوں کے اوپر ہندو مسلمان بنائے گئے تھے ان کے اندر مزارات اور بالخصوص عرس کی محافل کا ایک خاص مقام تھا. اچھا اسی طریقے سے اہل تصوف کی اور بہت سی ایسی وہ چیزیں تھیں, مثلا سما کا پورا معاملہ, بہت سی ایسی چیزیں تھیں ان کی بنیاد کے اوپر, اور خود شہادت حسین, یہ کہنا کہ شہادت حسین کی کوئی مناپلی ہے شیعوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ بالکل غلط ہے. مطلب یہ بھی ایک میں واقعہ بیان کرتا ہوں کہ بالکل یعنی سچا واقعہ ہے اور مجھے نہیں غلط حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے سخت ہے, اس نے کہا میں کیسے علاقے میں رہتا ہوں کہ جہاں لوگ ہیں تو مسلمان نام کے لیکن وہ پورے ہندو ہیں, یعنی ان کا ہر طریقہ جو ہے اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا سب کچھ جو ہے وہ سب ہندو جیسا ہے, بت بھی ان کے گھر میں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ کوئی تو ایسی چیز ہوگی جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, وہ کیا چیز ہے. دونوں کا جواب وہ ایک چیز وہاں واقعی ہے وہ یہ کہ وہ یعنی مذہب میں تازیہ داری بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ضرور قائم رکھنا, ہوشیار اس میں کمی نہ آئے جس باقی کو چھوڑ ہو لیکن تازیہ داری ضرور. تو مطلب یہ کہ امام حسین کی شہادت کو اون کرنا سنیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے کہ اس کے اندر جو ذاتیاں ہیں اور اس کے اندر تو اس کو آپ تسلیم کرنے کی کوشش کریں وغیرہ وغیرہ, لیکن کلچرل روایات ہماری بہت رچ ہیں. اسی بنیاد کے اوپر تو ایک تہائی ہندوستان مسلمان ہو گیا ہے, وہ ہوتا جا رہا ہے. انہیں کلچرل کسی سیاسی اب مطلب یہ بتاؤ کہ ہندوستان جب سے آزاد ہوا اس وقت سے اب تک تو ظاہر ہے کوئی سیاسی نہیں, لیکن لاکھوں آدمی مسلمان ہو گئے ہیں وہ سب سے اس وقت اس کا طریقہ یعنی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو وہ سوشلائزیشن کی پوری پروسیس ہے. لہذا اگر آپ عوام کی سپورٹ کی بنیاد کے اوپر انقلاب لانا چاہتے ہیں تو اگر دوسری چیز یہ رجی بھائی فرما رہے ہیں یہ لکھیے, اس انقلاب ایران کا صرف شیعوں نے تو سپورٹ نہیں کیا, غیر شیعوں نے بھی سب نے سپورٹ کیا. اچھا سمبل جنہوں نے انہوں نے استعمال کیا وہ اسی طریقے سے کیا کہ غیر شیعہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو کے اپنی انفرادیت کو کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے, تمام سنی اور تمام زہدی شیعہ اور سب جو ایران کی آبادی یعنی مسلمانوں کے دوسرے گروہ تھے وہ سب کے سب صرف غیر مسلم خلاف ہوئے, یعنی یہ بہائی اور یہودی اور عیسائی یہ دستگر کچھ بھی یہ مخالف تھے. اسلام کے تو تمام لوگ امام خمینی کے ساتھ تھے, وہ کبھی بھی کبھی کسی بنیاد کے اوپر بھی دوسروں نے شاہ کو سپورٹ نہیں کیا, کسی نے بھی نہیں تمام جگہ. تو لہذا یہ بالکل ممکن ہے کہ ہماری ایک ثقافتی پالیسی ہو جس میں اس ہم یہ سیکھیں کہ اس طریقے سے رہنے سہنے اور اس طریقے کی باتیں کرنے کے عادی ہو جائیں کہ جو عوام اپنی جس سے عوام مانوس ہیں اور جس کے نتیجے کے اندر عوام جذباتی وابستگی اسلامی قیادت کے ساتھ محسوس کرنے لگے. یہ بہت بڑا ایک فرق ہے ایرانی انقلاب اور پاکستانی جذبات کے اندر.
مطلب امام نوری کا کوئی یعنی جانشی پیدا نہیں ہوا, میں نے بازارگان جی
بازارگاہ ہی تھے
اگر کسی حد تک بھی کچھ تھا تو بازارگان ان کو, لیکن
لیکن وہ ایک لبرل آدمی تھے اور نامی پیور بالکل لبرل انجینئر تھے اور لبرل تھے اور یہ کہ جیسے کہ یہ کہ وہ جو الفت کرتے تھے وہ بنیاد کے اوپر کرتے تھے کہ وہ شیعیت حالانکہ وہ خود ایک راشٹر پر وکیل کا شیعہ تھے لیکن وہ ان کی جو پوزیشن تھی وہ یہ جب آپ کہیں گے سی آئی ایس کو ڈسٹورٹ کر رہا ہے, یہ سی آئی ایس نہیں ہے مجھے وہ بیان کر سی آئی ایس وہ نہیں بلکہ ان کی رائے میں سی آئی ایس وہی ہے جو خلافت و ملوکیت میں بیان کی
گئی. نہیں تو مطلب آپ نے لبرل آدمی کہہ رہے ہیں دینی آدمی ہے
نہیں یہ والا لبرل بالکل لبرل
لبرل کے سینس
میں ظاہر ہے کہ ان کے سینس میں کہ وہ دستور میں ان کو پورا یقین تھا اور وہ جو اسمبلی کے ممبر تھے اور الیکشن کو بہت اچھی چیز سمجھتے تھے اور تمام چیزیں
مطلب ابھی ہم نے کہا کہ امام نوری کے جانشین تھے تو دستور کے تو خلاف ہوں گے نا.
نہیں ان معنوں میں امام نوری کے جانشین نہیں تھے, ولایت فقیہ کے مخالفت کے معاملے میں جو وہ یہ چاہتے تھے کہ امام خمینی خلافت کا اعلان کرتے اور خلیفہ بن جائیں, وہ یہ چاہتے تھے کہ ایران میں خلافت اسلامی قائم ہو جائے اور وہ پھر بیعت ہو انڈونیشیا سے جیسے مراکش تک اور اسلامی ریاست قائم ہو کہ جیسے حضرت ابوبکر اور حضرت علی ریاست تھی ان مانو, لیکن وہ دستور کے یا جمہوریت کے یا اور پرستی کے اس سب کے کوئی مخالف اور اس سب کو ضروری نہیں سمجھتے, بالکل سمجھتے رہیے ہونا چاہیے جمہوری دستوری ریاست ہونا چاہیے. ان مانوں امام نوری کے بالکل وہ جانشین نہیں تھے, بلکہ اگر قریب ترین کوئی تھا امام نوری کے ان تمام معاملات میں تو وہ تو شریف مداری ہے نا, شریف مداری امام شریف مداری.
اچھا وہ ساتھ کے خلاف نہیں ہوئی
یا پھر رسم و رواج اور لوگ کیا کہتے ہیں الکری جدوجہد کا کیا مقام تھا یا صرف ایک سوشل یعنی ایک موبلائزیشن تھی وہاں پر؟
نہیں شاشکری جلانی بھائی نے اس پہلو پہ وہ نہیں کیا ہے لہٰذا وہ ہے, لیکن یہ کہ میرے خیال میں ظاہر ہے کہ ایئر فورس کے اندر علماء نے اپنی پوزیشن کو آرگنائز کرنے کی کافی کوشش کی تھی, اسی صورت سے پاسداران انقلاب کا جو وجوہ ہے وہ بہت پہلے سے بہت سے علاقوں میں پولیس کو بے دخل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا, تو فوج کے اندر پینیٹریشن یعنی بالخصوص ایئر فورس کے اندر پینیٹریشن میں بہت کامیاب رہے تھے اور
یعنی سول ڈیفنس کے خلاف ایک مؤثر قوت مدرسے اور مسجد کو بنا کے انہوں نے پاسداران انقلاب کے نام سے کھڑی کر لی تھی. اور مجاہدین خلق بھی کو بھی عموماً علماء کی یعنی سپورٹ حاصل. اور چونکہ علماء اشتراکیت کی اور قوم پرستی کی مخالفت نہیں کرتے تھے, لہذا مجاہدین خلق نے علماء کو بیٹرے یعنی بعد میں ان کے اوپر جو اعتراض کیا وہ یہی کیا کہ انہوں نے ہمیں بیٹرے کیا, اور جو ہم یعنی چاہتے تھے تو وہ یہ پہلے ہمیں دھوکہ یعنی دیتے تھے وغیرہ. ایک کوئی اگر اور بات ہوگی جلن میری رائے میں ایک آپ سم اپ کر دیں اور پھر ہم ختم کرتے ہیں. ایک آپ ایک آخری اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ ختم.
مطلب یہاں پہ میں ایک چیزوں کا اور پکڑ دوں کہ جب انقلاب ایران اسلامی قائم ہو گیا تو پارلیمنٹ کے اندر ایک سیٹ جو تھی وہ یہودیوں کی تھی, ایک عیسائی کی تھی, ایک زرتشت کی تھی, اور بہائیوں کو کہا کہ وہ ایران کے اندر موجود ہی نہیں ہے. جب بہائیوں نے کہا کہ ہمیں ایران کے اندر کچھ بھی وہ نہیں دیا گیا تو انہوں نے کہا مطلب یو این او میں کہ بہائی تو یہاں موجود ہی نہیں ہے, ایران کے اندر کوئی بہائی نہیں ہے. مطلب یہ کہ اس کے بعد ان کی جو لیڈرشپ تھی انقلاب کے اندر بھی وہ مطلب وہ ہیرو تھے, اور انقلاب کے بعد بھی عیسائی ناراض لگائے کرتے تھے کہ من عیسائیت اور خمینی رہبر منت, مطلب اتنے زیادہ پاپولر تھے. لیکن مجھے یہ نظر نہیں آتا سنیوں کے لیے مطلب وہ ان کے یہاں کیا تھا, مطلب پارلیمنٹ کے اندر سنیوں کی کیا رہی.
انہوں نے شیعہ سنی میں تفصیل نہیں کی تھی پارلیمنٹ کے اندر, اپنے علاقے سے جو سنی علاقے تھے وہاں سے سنی لوگ الیکٹ ہو کے آتے تھے, اور جو سنیوں اور زیدیوں اور شیعوں کے درمیان کوئی دستوری سوائے اس کے کہ رہبر انقلاب اور صدر وہ یقیناً شیعہ ہوگا, اس کے علاوہ کسی چیز میں سنی شیعہ اور زیدی شیعہ میں کوئی تفریق نہیں تھی. جن علاقوں میں سنیوں کی اکثریت تھی یہ تو یہ جو تھی عیسائیت اور یہودیت اسے تو مائنورٹی مانا, تو سنیوں کو مائنورٹی کبھی نہیں مانا, ان کا شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں. جس طریقے سے شیعہ ریپرزینٹ ویسے سنی بھی ریپرزینٹ, ویسے زیدی شیعہ بھی ریپرزینٹ. انہوں نے سنیوں کو مائنورٹی کبھی نہیں مانا, زیادہ علاقے میں اگر سنیوں کی نہ اس بنیاد کے اوپر کبھی کینڈیڈیٹ رہا ہوتا ہے کہ یہ سنیوں کا کینڈیڈیٹ ہے یہ شیعوں کا نہیں, ایسا نہیں. جس علاقے میں جو لوگ زیادہ ہیں یہ بھی ہوا ہے کہ شیعوں علاقوں میں سنی الیکٹ ہو کے آئے, مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا لیکن میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ شیعہ علاقوں سے الیکٹ ہو کے سنی الیکٹ ہو کے آئے ہیں. تو انہوں نے سنیوں کو مائنورٹی نہیں مانا, یہ تو جن کا آپ تذکرہ کریں یہ تو ہوا ہے کہ جنہوں نے انہیں مائنورٹی مانا, مائنورٹی نہیں مانا سنیوں کو, نہ زیدی شیعوں کو مائنورٹی مانا. اسی صورت سے ایک بات جو بہت شیعہ علماء کہتے ہیں اور جو بہت یعنی ایران کے شیعہ علماء کہتے ہیں وہ یہ کہ وہ اس چیز کو بہت پسند کرتے ہیں کہ شیعہ سنی میں شادی ہو, اس کو بہت پسند, بلکہ یہ کہ اگر شیعہ سنی میں شادی ہوتی ہے تو پھر گفٹ دیا جاتا ہے میری پیلسیوں کی طرف سے, اور اس سے اسے تو یعنی انٹیگریشن مسلمان کمیونٹی میں ان کا بہت ایک اہم, شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ انہیں امید ہوتی ہو کہ پھر اولاد بھی چل رہا لیکن سنیوں کو کبھی مائنورٹی اسٹیٹس نہیں مانا, وہ تو مسلمان ہیں جیسے جبھی شیعہ مسلمان ہیں, اسناسی شیعہ مسلمان ہیں, ویسے سنی شیعہ مسلمان ہیں, ان کے لیے کسی خاص اس کی وہی پورے ریاستی نظام میں سنیوں کے لیے کوئی خاص پہچان یا زیدیشیوں کی یا اسناشیوں کو, صرف یہ ہے کہ اسناشری شیعہ ہی رہبر انقلاب بھی ہوگا اور اسناشری شیعہ ہی صدر مملکت بھی ہوگا. یہ
سب تو ایک سوال ہے کہ جیسے پوری جدوجہد کا آؤٹ کم جو نکلا وہ تو بہرحال شریعہ کانسٹیٹیوشنل کانسٹیٹیوشنل پروگریسو ریاست ہی نکلی, تو کیا ہم جو ہے وہ اس ساری ایرانی جدوجہد کو جو ہماری اسلامی انقلاب کی ڈیفینیشن ہے کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ باقی اصلی اسلامی انقلاب تھا یا سمبولک زیادہ تھا؟
نہیں, کوئی بھی انقلاب اسلامی آئیڈیل اسلامی انقلاب تو نہیں ہوگا سوائے امام مہدی اللہ رحمہ کے, آپ کے علاوہ کوئی بھی جو بھی انقلاب آئے گا وہ کسی نہ کسی, کچھ اس کی کمزوریاں ہوں گی کچھ اس کی طاقتیں ہوں گی, تو کوئی آئیڈیل اس کی کنسٹرکشن کا سوال نہیں. اس میں یقیناً آگے وہ جسے امام بدرگانی فرمایا کرتے تھے, میں خود یاد ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ راہ انقلاب اسلامی راہ کبھی تک من آغاز کر دی,
ہم نے شروع کر دیا. اب ظاہر ہے کہ جو انقلابات اس کے بعد آئیں گے وہ اس سے بہتر ہوں گے یا اس سے بدتر ہوں گے یا اس جیسے ہوں گے وغیرہ. تو کسی چیز کو بھی اس طریقے سے دیکھنا کہ یہ حتمی ہے آخری, وہ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے کہ ہاں واقعی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا اور جو بھی تھا وہی آئیڈیل تھا, اس کے علاوہ تو آئیڈیل نہیں. یہی دشوں سے آپ کو اختلاف ہے کہ آپ کہتے ہیں کوئی معصوم نہیں. لیکن یہ تو ہمارے لیے کوئی اہم سوال نہیں کہ وہ اسلامی انقلاب یقیناً تھا, اب اس کی حد تک تھا اور کس حد تک اس نے پیش رکھا, یہ امپیریکل سوالات ہیں. اور یہ کہ آپ انقلاب لاؤ تو کیا اس کے اندر خرابیاں نہیں ہوں گی, بہت سی خرابیاں ہوں گی اور اس کے اندر ہوگی. یا کسی بھی پہلے جو اسلامی حکومتیں ہوتی تھیں جیسے امام عالمگیر کی حکومت, تو کیا اس میں خرابیاں نہیں تھیں, بہت سی تھیں بہت سے. تو مطلب یہ کہ اس سے یہ تو کوئی ہمارے لیے اہم سوال نہیں ہے کہ وہ کس حد تک تھا یا یہ کہ وہ اصلی اسلامی انقلاب تھا یا نہیں تھا, یہ کیا مطلب ہے؟ یہ تو کوئی بے معنی دفتر بے معنی غرق میں نہ با اولا, یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ وہ آئیڈیل. آئیڈیل تو کوئی بھی اسلامی انقلاب نہیں ہوگا امام مہدی کے علاوہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ویسا تو نہیں ہے.